الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين، أنيس الغريبين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، سيد العرب والعجم، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الشيخ الجليل صاحب مسلم في صحيحه ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبة صفري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله کی حمد و ثنا. نبی کریم صاحب تقریب بائیس تخلیق کے ارد و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی تقریب صحیح جو ہمارے علاقے کچی میمن سوسائٹی کے اندر سالانہ یہ جلسہ ہوا کرتا ہے، اور ہمارے احباب اس جلسے کو بزرگان دین کے عرس کے ساتھ معمن کرتے ہیں، اور آج کی تقریب صحیح جو اشتہارات کے ذریعے آپ اس بات کو جان چکے ہوں گے کہ دو عظیم شخصیت مذہب مہذب مذہب اہل سنت کی، ایک تو حضور مجدد اعظم مجدد نیت حاضرہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، اور ایک حضور مہر ملت و دین مہر شریعت و طریقت حضور قطب اعلی امام ربانی حضور سیدی و سندی و آقائی اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کی ذات مقدسہ ہے. ان دونوں عظیم شخصیتوں کے ساتھ آج کے اس درس کو معنون کیا گیا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان عظیم ہستیوں کا جو ذکر ہے وہ دراصل اللہ کی رضا کے لیے ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. میں چند باتیں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ربیع نور شریف کی آمد بھی ہے تو اسی سے منسلک چند باتیں تاریخ اور تحقیق کے تناظر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا. میں نے بہت بنیادی حدیث آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف سے پڑھی ہے. امام مسلم نے حدیث پاک اپنی کتاب کے بالکل آخر میں کتاب البر والصلاۃ کے اندر نقل کیا ہے اور اسی کو امام صاحب مشکات نے اس حدیث پاک کو وہیں سے اس کو اصل ماخذ بناتے ہوئے اس حدیث پاک کا انہوں نے اس کی تخریج کی ہے اور مشکات کتاب العلم کے اندر آپ نے اس حدیث پاک کو جمع فرمایا ہے. یہ حدیث پاک نفسیات کے اعتبار سے لوگوں کو تمیز اور لوگوں کے مزاج کو سمجھنے کے حوالے سے یہ بنیادی مقدمہ ہے. اور آقا علیہ السلام نے جو اس میں نفسیاتی اصول کو ذکر فرمایا ہے لوگوں کو پرکھنے کے لیے, لوگوں پر اعتماد کرنے کے لیے, لوگوں کو مقتدا اور امام بنانے کے لیے, جن چیزوں کی خوبیوں کا ہونا شریعت مطہرہ کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن اور ان کی نسبت اور ان کے فطرتی تقاضے اور ان کی نفسیات کے حوالے سے ہونا ضروری ہے, وہ حضور علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمایا. اور ہمارے ایسے بھی عقل مند لوگ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی نفسیات کو سمجھو پھر گفتگو کرو. اور سید یار نے ایک اور جگہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح فرمایا تھا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم او کما قال علیہ السلام, کہ لوگوں کی عقل ان کے مزاج کے مطابق گفتگو کرو. یہ بھی نفسیات کا ایک بہت خوبصورت اصول ہے. اور علم نفسیات کے اندر انسان کی زندگی کو پرکھنے کے لیے انسان انسان سے مانوس ہوتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, تو کسی انسان کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک بہت بنیادی مقدمہ بنتی ہے. ایک بات توجہ میں رکھیے گا, اور یہ حدیث پاک جو میں نے پیچھے سے پڑھی ہے, یہ حدیث انسانوں کی تمیز, اس کا مزاج, اس کی اچھائی اور برائی کو نفسیات کے آئینے میں سمجھنے کے لیے یہ بنیادی مقدمہ ہے. ہمارے علاقوں میں تو اس کو دوسرے زبان میں کہا جاتا ہے, اس کا ترجمہ میں یہ کر دوں, ہمارے بڑے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اصل سے خطا نہیں, کم اصل سے وفا نہیں. میرا جملہ سمجھ لیا کہ اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے وفا نہیں. یہ انسان کی خصلتوں کے معیار ہے, یہ انسان کی خصلتوں کے زاویے ہیں جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ذکر فرمایا. اور کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے, کسی کو اپنے اعتماد کا مقتدا بنانے کے لیے, کسی کے قدموں میں اپنے قلب و جگر کو نشاور کرنے کے لیے, اور کسی کو اپنا رہبر اور مقتدا, کسی کے سامنے اپنے جذبات کو ڈھیر کرنا اور اس پر مکمل اعتماد کرنے سے پہلے اس شخصیت کو جاننا ضروری ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی فراڈی کو بنا دیا گیا اور بعد میں وہ چوری چکاری کر کے بھاگ گیا, تو لوگ اس سے پوچھتے کہ تم اس کو جانتے نہیں, تم نے اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا, تم نے اس کو دیکھا نہیں. تو یہ ساری چیزیں نفسیات کے بعد ہوتی ہے. انسان خود اپنے لیے کھلی کتاب ہوتا ہے, بس اس کو مختلف انداز میں اگر آپ اس کی تشخیص کریں گے, معائنہ کریں گے, تو اسے کسی چیز کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے حوال میں خود واضح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, جس طرح کے بزرگوں کا یہ قول بھی ہے, شاید یہ حدیث پاک ہو لیکن میری نظر سے کوئی صحیح سند کے ساتھ گزری نہیں, لیکن امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ کی کتاب میں نے پڑھا, سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں, بس ابھی تنزل بہت نیچے اتر کر تاکہ حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کا دماغ بن جائے, ذہن بن جائے, کہ سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے. بندہ جب کسی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے. اسی سے کبھی بھی انسان کی نفسیات کے جذبات ایسے جذبات بہ گئے اور بات نکل جاتی ہے, اور جہاں بات منہ سے نکل گئی تو پول کھل جاتا ہے. اسی طرح بزرگان دین, ہم نے شیخ کے واقعات میں نے پڑھا کہ جب ان کے پاس کوئی مرید ہونے کے لیے پہنچا تو انہوں نے ڈانٹا تھا, کسر میری تقریر سے متاثر ہو گیا, مجھ سے مرید ہونے آگے, میں تجھے صرف تقریر میں نیک لگا, فرمایا کہ تجھے چاہیے تھا کہ تم میرے ساتھ سفر کرتا, تم میرے ساتھ سفر کرتا, ان مراحل میں میرے ساتھ ہوتا جس میں بندے کی طبیعت چاہے کتنی مضبوط ہو وہ بہتر اندر ہو جائے. اور تکلفات جب بندہ اسٹیج پر ہوتا ہے تو تکلفات ہوتے ہیں, اس کے ساتھ گفتگو کے اندر تکلف ہوتا ہے, نشست و برخاست میں تکلف ہوتا ہے, انداز بیان کے اندر تکلف ہوتا ہے, اس کی حرکات سکنات میں تکلف ہوتے ہیں. لیکن بعض واقعات جس وقت بندہ خلوت میں ہوتا ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی کتنا بھی نیک متقی و پرہیزگار ہو, اس کی بیوی بتا سکتی ہے کہ کتنا پرہیزگار ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور مستشرقین کو جواب دینے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے علماء حقانی اس بات کو دلیل بنایا
کہ حضور کی زندگی یقیناً معصوم زندگی ہے، حضور کی خلوت اور جلوت پر دونوں شریعت اتارا ہے، اور حضور کی معصومیت پر اور حضور کی زندگی یک رخ ہونے پر تو کئی دلائل ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی دلیلوں میں سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والی سب سے پہلے آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی ہے، اور آپ دیکھیے کہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا سلسلہ ہوا تو وہ کوئی عام کلام تھا نہیں، توجہ ہے آپ کی، میں کہ دماغ میں مسلسل جلسے بھی چل رہے ہیں تو میری آواز میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کشادہ گفتگو کروں، تو باتیں میری سمجھ میں تو آ رہی ہیں نا آپ کو، جی ہاں مخصوص میرا آپ کی خدمت کرنا ہے، بات کو آگے تک پہنچانا ہے، تو توجہ سے ذرا اس بات کو سماعت فرمائیے، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے ساتھ اور صحت و عافیت کے ساتھ دین کو بیان کرنے کی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دین بتانے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، توجہ میری طرف رکھیے گا میرے دوستو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیونکہ بیوی کے ساتھ بندہ بے تکلف ہو جاتا ہے، گھر کی اپنی خلوت کی زندگی میں وہ تکلف ہوتا ہے، اب وہ لوگوں کے سامنے جو پرہیزگار بنا ہے، اگر یہ اس کی فطرت تھی، یہ اس کی طبیعت ثانیہ تھی، تو خلوت میں بھی وہ ویسے نظر آ رہا ہے، یہ نفسیات کا جوہر ہے، خلوت میں بھی وہ ویسے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی طبیعت اندر فراڈ ہے، اور وہ اسٹیج اور منبر پر لوگوں کے سامنے کچھ اور، گھر میں کچھ اور، تو گھر کے اندر اس کی چوری پکڑی جائے، کیونکہ یہ ایسے مراحل ہیں میرے دوستو جہاں پر انسان کی نفسیات کے طور پر اس کو پکڑا جاتا ہے، تو پیر صاحب نے اپنے مرید سے یہی کہا کہ اس اسٹیج کی تکلیف سے متاثر ہو کر مجھ سے مرید ہو رہا ہے، تو کیا تم نے کبھی خلوت کے معاملات میرے دیکھے، کیا تم نے کبھی بند کمرے میں مجھے کبھی چھپکے سے دیکھا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں، میری نفس کیسی، میرا انداز کیسا ہے، ساری بات چھوڑ تم نے کبھی میرے ساتھ لمبا سفر کیا ہے، کیونکہ سفر میں بندہ ایک گھنٹہ، چار گھنٹہ، پانچ گھنٹہ، ایک دن، دو دن اپنے آپ پر ضبط کرتا ہے، لیکن ایک وقت میں اس کی اندر کی شخصیت کا اوباز میں واضح ہو جاتا ہے، تو یہ ہوا کرتا تھا پہلے لوگوں کے اندر کہ وہ مشائخ کے ساتھ کئی مہینے گزارتے تھے پھر مرید ہوا کرتے تھے، تو یہ ساری بات جو دوستوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انسان کی شخصیت سے متعلق کسی پر اعتماد کرنا یہ انتہائی کام ہوتا ہے، کسی پر بھروسہ کرنا یہ انتہائی کام ہوتا ہے، کسی کو انتقابات دینا بہت آسان ہے، اسرائیل بچوں نے محمد میں کیا کیا کہہ دیا، القابات دینے بہت آسان ہے، ان القابات سمبا مسمبا اس پر اترنا یہ اللہ جس پر کرنا کرے وہ تو سکتا ہے، اب ذرا آپ اس طرف آ کر دیکھیں کہ جو مستشرقین کے حوالے سے یہ بزرگوں نے بچوں نے جو ذکر کیا ان کا شوق تھا، میں قطعی القابات کا اہل نہیں ہوں، اللہ رب العالمین بس مجھے نیک لوگوں کے فرامین اور ان کی ترجمانی کا شرف عطا فرمائے، اور مجھے مخلصین میں اور آپ مخلصین میں شمار فرمائے، توجہ نہیں تو رکھیے گا میرے دوستو، سیدی آیات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک نہیں بے حد بے قیاس دلائل موجود ہیں، لیکن جو میری ماں المومنین سیدہ خدیجہ کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو یک نظر چشم نظر میں آنکھ پکڑے کے ساتھ ایمان لائی ہے، یہ حضور کی نبوت کا بڑا کشادہ باب ہے، بڑا روشن باب ہے کہ سیدی آیات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر آپ ایمان لائی، بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الوحی کے اندر واضح حدیث ہے کہ جب ستار علیہ السلام پر پہلے وحی آئی تھی، تو میرے دوستو ذرا توجہ سنیے، اس کو میں اپنی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، آپ اپنی اصلاح کے لیے سنیے، یہ تقریر نہیں ہے، حضور کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ہمیں ان باتوں کو کردار اتارنا ہے، اس کو فضائل کے جانے میں بھی سنیں اور عمل کے جانے میں بھی سنیں، جب جا رہی حدیث ہمارے لیے انقلاب پیدا کرے گی، ہمارے جسم اور ہمارے باطن کی بدبو کو ختم کر کے یہ مدینے والی خوشبو ہمارے اندر پیدا کرے گی، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کا نزول ہوا ہے تو وہ عام کلام تو نہ تھا، وہ رب کا کلام تھا، اور سورہ مزمل میں ذکر ہوا ہے کہ اس یہ کلام جو ہے انتہائی ثقیل کلام ہے، اس کی ثقالت کو پہاڑ نہیں دادا نہیں کر سکتا، لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر یہ کلام پڑتا ہے اور حضور جب لاؤٹ کراتے ہیں تو اس کلام کی ثقالت کی بنا پر، اس کی بھاری بھرکم ہونے کی بنا پر، اللہ کی خشیت اور اس کے روح کی بنا پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو روحانی طور پر روح باری ہے اور جسم پر کپکپی جاری ہے، سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں اس سے پہلے سے سنا میں کبھی آپ کی طبیعت ایسی کبھی دیکھی نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس معاملے میں دیکھا نہیں ہے، سرکار فرما رہے ہیں زمبلونی زمبلونی، اے خدیجہ مجھ پر کوئی کمبل ڈال دو، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، سرکار نے سارا وہی کا واقعہ جب بیان کیا تو میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس واقعے کو جو نو والی واقعہ تھا جو پہلی دفعہ ہونے والا واقعہ تھا, میری ماں نے اس واقعے کو سرکار کی سابقہ زندگی پر پیاس کیا کہ اگر یہ واقعہ ایسا ہے کہ دل دہلانے والا ہے تو یہ تو بڑا خطرناک واقعہ ہے. لیکن آپ حضور کو تسلی دیتے ہوئے حضور کی ماں کو سیرت کا ذریعہ بنا کر کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ آپ کو ضائع کبھی نہیں فرمائے, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا, اللہ آپ کبھی پریشان نہیں فرمائے گا.
حضور آپ کو مہمانوں کا خیال رکھنے والے ہیں, آپ کو غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں,
وہ توحید والا نادائے حق کے جو حق کی بات کرتا ہے آپ اس کی دشمنائی کے لیے پیچھے سے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ یتیموں کو ساتھ دینے والے ہیں, آپ بیواؤں کو ساتھ دینے والے ہیں. یعنی سید یار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خلوت والی زندگی بھی اے وہی نبوی زندگی ہے جس پر میری ماں نے پہلا خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے تعارف میں پڑھا تھا. یہ پہلا خطبہ ہے
پڑھنے والی کون ہے میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا.
تو کہنے کا مقصد میرے دوست یہ ہے کہ انسان کی نفسیت اور نفسیات کا اس کے کردار سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون, لما تقولون وہ کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے, لوگوں کے سامنے بڑبڑ کرتے ہو خلوت میں کر نہیں سکتے,
تو اپنے اندر تو سکت پیدا کرو نا. تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ رب کوئی عادت بالکل پسند نہیں ہے کہ جس کو تم کہو ہو عمل نہ کرو. یعنی قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نفسیات کے طور پر جیسے تم ظاہر ہو ویسے باطن میں ہو جاؤ, جیسے تمہارا دل ہے ویسے زبان ہو, جیسے زبان ہے ویسے دل ہو جاؤ.
تو یہ ساری بات جو میں نے آپ سے بتا رہی ہے اس کا مقصد یہ کہ انسان کو پڑھنے کے لیے یہ ساری چیز ضروری ہے. آپ وضو تو کر لیتے ہیں, نماز تو پڑھ لیتے ہیں, جب تک اس زاویے میں آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے کبھی آپ مستقل سچی نماز نہیں پڑھ سکتے.
آپ کی پیشانیوں کی نرمی کی طرح آپ دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا. دل نرم جب ہوگا جب آپ کی کتاب خود پڑھیں گے,
اپنے آپ خود دیکھیں گے. ایک بار یہ تو وہ چیزیں ہیں کچھ معیار کی, توجہ چاہتا ہوں, کچھ معیار کی چیزیں ہیں میرے دوستو کہ جس میں 90% ایسا ہے کہ انسان خارج سے تلقین لے کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے. لیکن کچھ لوگوں پر اللہ کا پہلے سے کرم ہوتا ہے کہ ان کو بنا بنایا پیدا کیا جائے. وہی حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے بنا بنایا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, لوگ کہتے ہیں یار سارے آدمی ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں, تو میرے آقا بھی کہتے ہیں ہاں میں بھی کہتا ہوں سارے آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے.
حضور فرماتے ہیں سب آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے,
سب آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے. فرمایا الناس معادن, حضور کا عدد حضور کی فصاحت ہے, حضور کے استدلال بھی تو پھر سے لکھا ہوا ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے,
حضور فرماتے ہیں آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے.
لیکن اس کی مثال ہم اتنی پیاری جا رہے ہیں, فرمانا ناس معان لوگ کانوں کی طرح مختلف ہوتے ہیں, مائنڈ جو ہوتی ہے کانے, سونے کی کانے, چاندی کی کانے, کوئلے کی کانے, گندے پانی کی کانے, نمک کی کانے, الگ الگ کانے ہوتی ہیں. تو حضور شاہ فرماتا ہے ناس معان, بڑی بنیادی چیز سے انسان کو سمجھنے کہا گیا ہے نا کہ اگر آپ کسی کے نسب کو دیکھو تو پھر اس کے حسب کو نہ محسوس ہو. یہ بھی اس مثال بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں, اور یہ بھی کہتا ہے کہ اصل سے خطا نہیں کم اصل سے وفا نہیں, یہ حدیث کی دلیل بن رہی ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ سارے انسان ایسے نہیں ہوتے, پانچ انگلیاں ایسی نہیں ہوتی.
حضور بھی یہی فرماتے ہیں الناس معادن,
انسان مختلف کانوں کی طرح ہے, انسانوں کی مثال مختلف کانوں کی طرح ہے. کما معدن الذهب والفضه,
جس طرح کے سونے کی کانیں ہوتی ہیں اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں.
حضور کیا فرماتے ہیں جیسے سونے کی کانیں ہوتی ہیں اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں, سونے کی کان سے کوئلہ تو نہیں نکلے گا,
چاندی کی کان سے گندا پانی تو نہیں نکلے گا, سونے کی کان سے تو سونا ہی نکلے گا نا.
تو فرمایا جو سونے کی کان سے پیدا ہو تو پھر اس کو سونے کے مقام پر رکھا کرو. سمجھ رہے میری بات؟ فرمایا ناس معان لوگ کانوں کی مانند ہیں, کمال زار و فتا, جس طرح کے سونے کی کانیں ہوتی ہیں چاندی کی کانیں ہوتی ہیں, خیالوں فل جاہلیت خیالوں فل اسلام. فرمایا لوگوں سنو, اگر وہ زمانے جاہلیت میں اور اسلام لانے سے پہلے بھی اگر اعلیٰ خاندان کا تھا,
اعلیٰ خاندان کا تھا
تو وہ اسلام میں بھی اعلیٰ, اسلام نسب کی تربیت نہیں کرتا, اسلام نسب کی صلاحیت کو ختم نہیں کرتا, انسان اس نسب کے اندر چھپے ہوئے اور جواہر کو جاگا کر دیتا ہے
تو حضور نے فرمایا کہ کچھ چانے سونے کی ہوتی ہے تو میں جو چاہتا ہوں کچھ چاندی کی ہوتی ہے. خیال فی الجاہلیت خیال فی الاسلام, جو زمانے جاہلیت میں اعلی نسل کے تھے وہ اسلام میں بھی اعلی ہوں گے اضافہ مگر جو اسلام کی تعلیم کو حاصل,
یعنی جو اسلام لانے سے پہلے سمجھ لو جیسا ہیرا کیچڑ میں پڑا ہوا, ہیرا کیچڑ میں پڑا ہو تو ہیرا ہی ہوتا ہے لیکن اگر اس پر پانی ڈالا تو چمک کا سامنے آ جاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ لوگ کانوں کے مانند ہے, ہیرا ہیرا ہی رہے گا, سونا سونا ہی رہے گا, لیکن زمانے جاہلیت کی گند کی وجہ سے اگر وہ آلودہ ہو جائے تو میرے شریعت کی تعلیم اگر اس پر آ جائے تو وہ پھر بھی گھر کے سامنے آ جائے. اس میں دو چیزیں بیان کی گئی, اذا فقہ سے حسب بیان کی اور معدن الزہر سے نسب بیان کی. فرمایا کہ سونے کا نسب سونا ہی ہے, نسب کا معنی برادری, یوں سمجھ لو برادری شریعت مطہرانہ معتبر ہے, شریعت مطہرانہ برادری. بولو نکاح میں بھی کفو کے مسائل ہوتے ہیں, نکاح میں بھی تو کفو کے مسائل ہے. کفو کا مسئلہ نسب سے تو نہیں ہوتا تو کس چیز سے؟ کہ بھائی برادری دیکھی جائے, لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے کم زیادہ نہ ہو, کہ لڑکی والوں کے لیے بات ہے وہ آر بنے. سمجھ رہے میری بات؟ لڑکا جو ہے وہ لڑکی والوں کے لیے, کیونکہ کفو جو ہے اس کی نسبت لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے, لڑکی کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. لڑکی اگر نچلی ذات کی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, تو لڑکی ہے, لیکن لڑکی اعلی ذات بھی ہو اور لڑکا نہیں ذات ہو علماء فرماتے ہیں نکاح نہیں ہوگا,
نکاح نہیں ہوگا کیونکہ کفو میں برابر ضروری ہے. اب نماز روزے کی بات نہیں آ رہی ہے,
معدن الزہر والفضہ کی بات آ رہی ہے, کانوں کی باتیں آ رہی ہیں. اس لیے ہمارے اکثر جید علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سیدہ کا نکاح غیر صحیح نہیں ہو سکتا, جبکہ مسلم قول مائک کو لانا حضرت فاطمہ بربر کہی ہے کہ ہو سکتا ہے جبکہ وہ عام کوئی سٹوری سٹے بار اس کے سمجھنا ہو, عالم دین ہو, شریف ہو, تاکہ سید اگر کبھی بیٹی دے تو یہ نہ کہا جائے کہ غیر سیدوں میں دیا گیا فاسقوں میں دے دیا ہے, ادھر بھی نشہ سے محروم رکھا گیا ہے. لیکن پیر مہر کی شاہ صاحب اس کے حرام ہونے کا پیر صاحب کا نظر چل رہا ہے, پیر صاحب کا عرص ہے تو اعلیٰ حضرت بھی ہمیں موقع پر سامنے رکھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت پیر مہر کی شاہ صاحب رحمت اللہ کفو کے اندر اس بات کا نہیں ہے, وہ فرماتے ہیں سیدہ کا نسب کا حکم کیا ہے؟ سید کے نسب پر کوئی آئے سکتا؟ سیدہ کی شادی سید ہی کے ساتھ ہو سکتی کسی کے ساتھ؟
یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا موقف ہے, جبکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اجماعی موقف دوسرا لکھا ہے, فتویٰ اسی پر ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے. لیکن میں آپ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ کفو جو ہے یہ نسب سے تعلق رکھتا ہے.
کس سے تعلق رکھتا ہے؟
نسب سے. آج مرتضی یہ کہتے ہیں کہ بھائی سنت پر عمل کرو, دین پر عمل کرو, یا کیا تم نے سیدوں کی تعظیم اور پیروں کی تعظیم بنائی ہے؟ تو ان جاہلوں سے پوچھو کہ تم تو خود کٹی پتنگ ہو, تمہیں خود اپنا پتہ نہیں تم کس کی اولاد ہو, تمہارا باپ کون تھا. لیکن حضور نے حدیث پاک میں فرمایا کہ لوگوں کو پرکھو ان کے نسب سے.
سنی الحمدللہ اعلی نسب کے ہوتے ہیں, اس نسب سے قدر کرتے ہیں. تمہارا تو نسب ہی نہیں ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ کیا بابو بابو لگایا ہے تم نے,
تو ہم نے کہا بابو بابو ہم نے نہیں لگایا, یہ بندے کو سمجھنے کے لیے حضور نے اس کو بتایا ہے.
تم میں کوئی بابو ہوتا تھا تم بابو بابو کہتے ہیں نا, تم میں تو مر گیا تو مر گئے, مرد میں فاتح کوئی بھی نہیں ہے.
اور سنیوں کا تو یہ ہے کہ ہم پورا سال بھی بابو کو عرس کرے تو بابو کو عرس ختم نہیں ہوتا.
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو فرمایا کہ نسب ہر جگہ پر میرے دوست حجت ہے, کفو کے مسائل میں نسب حجت ہے.
جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا,
اس طرح قرآن میں آپ
دیکھتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, جو قرآن میں ذکر کر کے آیا ہے تمام عالمین کی فضیلت دی ہے
وہ بنی اسرائیل ہے. تو بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل تو ہے, تو وہ تاریخ نسب ہی تو ہو رہی ہے وہاں پر. سمجھ رہے میری بات؟ نبیوں کی اولاد کی تو تاریخ ہو رہی ہے وہاں پر. فتنہ کمار العالمین جن کو کہا جا رہا ہے وہ ان کے نسب کو کہا جا رہا ہے
کہ تم نبیوں کی اولاد ہو, اور اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی اولاد, اے یعقوب کی اولاد,
ہم نے تمہیں ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے اور ہم نے تم پر تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو وہ فضیلت جو ان کے مرتبے میں تفوق کی ہے وہ داڑھی روزہ نماز نہیں ہے, وہ ان کا نسب ہے.
میری بات سمجھیے آپ, تھوڑا آگے چلوں, توجہ ہے ذرا سنیں. پیروں کی بات کرائے تو پہلے پیر مہر شاہ صاحب اور اعلیٰ حضرت بابا کو دیکھیں. پیر مہر شاہ صاحب ظاہر ہوتے ہیں کمادن الزہب اور اضافہ سے, اور اعلیٰ حضرت ظاہر ہوتے ہیں کمادن الفطرت اور اضافہ سے. تو یہ شیخین کا تعلق جیسے سونا چاندی کا تعلق ہوتا ہے نا, اس طرح پیر صاحب اور اعلیٰ حضرت کا تعلق.
سمجھ میں آئے گا بات؟ دونوں کے نسب آلہ ہے لیکن جو پیر صاحب کا نسب ہے وہ سب سے آلہ ہے.
پیر صاحب کا جو نسب ہے حسنی سید ہے
ان کا نسب سب سے آلہ ہے. تو میں یہاں پر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نسب کو ہر جگہ پر حجت بنایا گیا ہے اور سنی الحمدللہ اس فیضان کو پانے والے ہیں. اس لیے وہ نبی کی اولاد کا بھی ادب کرتے ہیں نبی کی والدین کا بھی ادب کرتے ہیں.
یہ پلید بدبخت اپنی کتابوں فتاوی دیوبند وغیرہ میں انہوں نے بکواس لکھی ہے حضور کے والدین کے خلاف. ماشاء اللہ فتاوی رشیدیہ میں اس نے بکواس لکھی لوگوں کے خلاف بول رہے ہیں. میں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے نبی کے باپ کے بارے میں لکھے تم اس بات کو ذکر کرنے کے خلاف کہتے ہو.
نبی کے والدین کے بارے میں جو بکواس کرے ان کو عدم ایمان کا قول کرے اس بدبخت کی
نقاب کشائی کرنا اور حضور کے والدین کے شرف و مقام کا ذکر کرنا تم اس کو عیب سمجھتے ہو. تمہارے دل ایمان خود نہیں آیا تم حرام کھا کے تمہارا دل مردار ہو چکا ہے. تم کسی شادی کے پاس بیٹھو تمہیں پتا چلے گا دوستی کا معیار کیا ہو دشمنی کا معیار کیا.
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
اب آپ دیکھیے یہ شرم الحمدللہ ہے سنت کو ملا ہے کہ یہ حضور کی اولاد کا بھی ادب کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے والدین کا بھی ادب کرتے ہیں. حضور کے والدین کا بھی ادب کرتے ہیں. تھوڑی سی بات آگے لے کے چلتا ہوں. ایک بابا مزید آپ کی خدمت میں یہ رکھ دینا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ نسب پر ایک نہیں درجنوں دلیلیں ہیں اور اس کی فضیلت اور اس کی آشنائی پر درجنوں باتیں موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی چل رہا ہے. حضرت امام راغب اصفہانی نے بڑی پیاری بات کی ہے توجہ رکھیے گا. امام راغب اصفہانی نے بڑی پیاری بات کی. ان کا علم اصول پر ایک جریدہ ہے الزریعہ کے نام سے. اس میں انہوں نے بحث کیا ہے شبلی نعمانی جو ماضی قریب کے اندر ندیوں کا سب سے بڑا دور گزرا ہے وہ اپنے آپ کو علم کلام کا بڑا ہیرو سمجھتا تھا. اس نے علم کلام پر ایک کتاب لکھی ہے کلام اور علم کلام. کلام اور علم الکلام اس کے اندر اس نے اسلامی عقائد کی وضاحت کی. توجہ میں رکھیے گا ذرا علمی انداز میں گفتگو کو سنیے اپنا معیار بلند کیجیے ذرا. اس نے عقائد پر بحث کرتے ہوئے کہ توحید عقیدہ ہے نبوت عقیدہ ہے آخرت عقیدہ ہے.
اصل میں عقیدے کتنے ہیں؟ اصل میں عقیدے کتنے ہیں؟ توحید نبوت اور
آخرت. سمجھ رہے ہیں؟ اور بعض جگہ عقیدے کے دو ذکر کیا جاتا ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس میں بھی ضروری بات ایمان کی رسالت کی
کیونکہ حضور کے بغیر اللہ کا ماننا کیسے مقبول ہو سکتا ہے
اور حضور کے بغیر قیامت کا ماننا کیسے معتبر ہوتا ہے. اس لیے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنے اصول اور فلاسفوں کے رد میں جو کتابیں میں کلام لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ بنیادی طور پر ایمان کی تو پوری بحث ہے. ایمان مفسر ایمان مجمل یہ تو پورے دو لائن ہی ہے سات آٹھ چیزیں سے ذکر کی گئی ہیں. اصل ایمان جو ہے وہ تین چیزیں ہیں ایمان باللہ ایمان بالرسالہ ایمان بالآخرہ.
ٹھیک ہے
ایمان باللہ ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرت یہ تین چیزیں گویا کہ بنیاد قرار پاتی ہیں. اب ذرا سنیے
شبلی نعمانی نے امام راغب اصفہانی کے حوالے سے حوالے پہ لکھا ہے بڑا قیمتی حوالہ رکھتا ہوں جو سنیے.
سنی ایسے ہی دیوانے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا
اور ہم نماز میں ایسے ہی آل محمد اور آل ابراہیم پر درود پڑھتے ہیں. یہ تبلیغیوں سے پڑھو تم کیا پڑھتے ہو جب یہاں پر آتے ہو تو کیا سوچتے ہو؟ آل محمد سے کون مراد ہے؟ وہی مراد ہے جن کا سنی دس محرم کو شربت بانٹتے ہیں. اور آل ابراہیم سے کون مراد ہے؟ وہی مراد ہے
الحمدللہ جو اپنے بچوں کا نام آمینہ اور اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھتے ہیں.
تمہارے وہاں یہ زینت نہیں ہے
تمہارے وہاں یہ زینت نہیں ہے. سنیوں کے بچے بچے گھروں میں دیکھو گے آمینہ 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 آمینہ.
کہیں آمینہ ہے کہیں حلیمہ ہے
کہیں عبداللہ ہے کہیں عبدالمطلب ہے کہیں اپنے مناف ہے. تو الحمدللہ سنی اس پر عمل ہی پر گامزن ہے اور نفسیات کا ثبوت دے رہا ہوں کہ ہماری ذاتی معاملات ہو یا عام معاملات ہو عام معاملات بھی ہم آج محمد اور آل ابراہیم کا ادب کرتے ہیں اور اپنے کردار اور خلوت میں بھی ان کا ادب احترام کرتے ہیں.
یہ بھونک بھونک کر مر گئے کہ دس محرم کو شربت بنانا حرام 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 حرام. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ ہندو کی دیوالی کھانا کیسا ہے دیوالی کی پوریاں تو تبلیغیوں کا سب سے بڑا معمول ہے شیشوں کو ہی کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے.
کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا نسب نسب کی بات ہوتی ہے جس نسب سے جس کان سے گندا پانی بہ رہا ہو وہ سونے کی قدر نہیں جانتا.
جو کان میں گندا پانی پھینک رہے ہو گندا بدبودار پانی کانوں سے نکلتا ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے
تو گندا پانی کیا جانے میں سونے والی کان کی کیا قدر ہے اور سونے میں کیا اہمیت ہے. لیکن الحمدللہ جو سونے کے قرب و جوار میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سونے کا مول کتنا عظیم ہے.
اب میرے دوستو سنو شبلی نعمانی نے یہاں پر بڑی پیاری بات کی ہے
آپ کے خیال کو مضبوط کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں. یہ کہتا ہے سنی کس سے کہانیاں سناتے ہو؟
میں نے کہا بیٹا ایسے قصے ہمارے پاس ہیں جو کہیں پر بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ قصے قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ تمہارے تبلیغی نصاب سے ثابت نہیں ہے
کہ من والا جو تم نے گزر دیے بابا کا کہنا بھی دین ہے,
تو یہ فتاوی دیوبند کے قصے نہیں ہے, یہ قرآن سنت کے قصے ہیں. الحمدللہ, سن رہے میری بات؟ جرت پیدا کرو نبی کی محبت کو سننے کی, اور محبت جو ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ محبت بڑی متاثر ہوتی ہے. وہ انفرادیت کا تجرب چاہتی ہے, وہ اشتراک نہیں چاہتی.
محبت بڑی غیرت مند چیز ہوتی ہے, وہ اشتراک نہیں چاہتی,
یعنی وہ بٹنا نہیں چاہتی, وہ ایک کرنا چاہتی ہے. اگر بٹ رہے ہو تو محبت میں جھوٹے ہو, اور بٹ نہیں رہے ہو تو گنبد خضرا سے تمہیں قبول کر لیا.
میری بات سمجھ رہے ہو آپ؟ تبلیغی نے میری بھینس تو نہیں بھگائی ہمارے اور آپ کے باپ دادا کے سلیٹ نے تو قبضہ نہیں کیا, دشمنی کی ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی عظمت پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے.
کیا کرنا چاہتا ہے؟
حملہ کرنا چاہتا ہے.
ہم
بھی روزہ رکھو. ایک دن مجھے ملا,
میں
نے کہا نہیں نہیں وجہ بتا, سمجھ لو میری بات. آپ سنی سے پوچھو کہتا
وہ پیر کا نہیں بولتا, وہ کیا بولتا بلال کا روزہ رکھتا.
ایک سے میں نے پوچھا کون سا روزہ رکھا کرے, کیا ہم تبلیغی پیر کر رہا ہے؟ میں نے کہا پیر کو کیا آپ کے ابا کا برتھ ڈے تھا؟
کہ لگا نہیں نہیں پیر کو روزہ رکھتے. میں نے کہا کیوں رکھتے ہو؟
کیوں رکھتے ہو؟ چپ. میں نے کہا بھائی بتاؤ پیر کا روزہ تم نے رکھا ہے کیوں رکھا ہے؟ ایک اسلامی بھائی مجھے مل گیا, میں نے کہا آج تو چائے پلاتا ہوں.
میں نے کہا روزہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آج دن کیا ہے؟
اس نے کہا حضور پیدا ہوئے پیر کو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. میں نے کہا سن یہ ہے حقیقت اور یہ ہے حدیث ترجمانی, یہ ہے صحابہ کا انداز ترجمانی.
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو یہ بغض نکالو دل سے. جب تک چیزوں کو تفویض مقام مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ کی طرف نہیں چلا گے تو خدا کو تمہاری نماز اور روزوں کی ضرورت نہیں ہے.
اور وہ ابن مسعود کو جو کلمہ نصیب ہوا حدیبیہ کے مقام پر, صحابہ کی نمازیں انہوں نے دیکھی تھی, بلکہ حضور جو لواب دہن تھوک زمین پر ڈالا رکھے وہ ہتھیلی پر روکتے تھے, حضور کے پسینے کا پانی زمین سے روکتے تھے, وضو کا پانی روکتے تھے. اور وہ ابن مسعود نے اس طرح دے کر کلمہ پڑھا.
نماز کو دیکھ کر
کے کلمہ
پڑھا جاتا ہے, لیکن اس سارا سبب اور بھی اس سے آگے.
یہ کہتے ہیں روزہ رکھ لیا نا, ہم نے کہا اس اور بھی جاتا ہے. اور مجھ سے کہ لے کر تمہیں چراغا دیا, میں نے کہا روزہ بھی رکھا. ہم نے مکمل
کیا, ہم نے غریبوں کو کھانا بھی کھلایا,
یتیموں کی سرپرستی بھی کی, بیواؤں کی سرپرستی بھی کی, کسی یتیم بچی کی شادی کی توفیق بھی پیش کیا تاکہ منحوس تجھے بتا دیا جائے کہ ہم تیری وجہ سے ملا نہیں بنا رہے, یہ نعمت عظمیٰ ہے جو خدا کے شکر کے لیے بنا رہے ہیں.
اور شکر کے جتنے زیادہ ہوں گے ہم اس کی عظمت کے لیے
وہ شکر کے زیادہ پورے کرتے چلیں گے.
وہ چراغ بھی ہوگا, جھنڈا بھی ہوگا,
یتیموں کی کفارہ بھی ہوگی, صدقہ و خیرات بھی ہوگا, روزہ بھی ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے پیر کا روزہ ہے, ہم کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے تھے اس لیے پیر کا روزہ ہے.
فرق سمجھ رہے ہیں؟ عمل دونوں کرنے میں زیادہ فرق ہے. اور یہی منافقین کے اندر تھا, یہی کیا تھا بولو بولو؟
منافقین کے اندر تھا.
منافق نماز پڑھے بس ایسی ہے, صحابہ کہیں حضور کرتے اس لیے ہم کرتے ہیں. حضور نے کیا ہے,
حضور نے اس کو کیا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں.
بخاری کی کتاب شراب میں روایت اکثر آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں, توجہ سماعت فرمائیے. عقیدہ آپ بنا رہا ہوں, پیش کرتا ہوں.
ایک صحابی نے اپنے دوسرے صحابی دوست سے پوچھا,
حضور ظہر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے؟
توجہ آپ میری, حضور ظہر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں تلاوت زور سے نہیں ہوتی, سری ہوتی, آہستہ ہوتی ہے نا.
اب پیچھے جو کھڑا ہے اس کو کیا پتہ تھا تلاوت زور سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟
وہ صحابی یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ ہاں حضور نے فرمایا ہے کہ ظہر کی تلاوت آہستہ ہوگی, جواب بھی مل سکتا تھا. لیکن وہ جواب قول کے ذریعے نہیں دے رہے, عمل کے ذریعے دے رہے.
انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے حضور ظہر کی تلاوت کرتے ہیں.
کہا وہ کیسے؟ کہا میں حضور کی پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی ہے.
مجھے بتاؤ کہ اگر مقتدی امام کی داڑھی کو دیکھ رہا
تو اس کا منہ اور اس کا چہرہ سجدے کی جگہ پر ہوگا کہ امام کے چہرے کی طرف ہوگا؟
امام کے چہرے کی طرف ہوگا.
تو یہ صحابہ کی نماز ہے کہ نماز خدا کی ہو رہی ہے؟
تو میرے دوست یہ حقیقت, یہ وہ عشق چیز. یعنی کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز خدا کی پڑھی
نماز خدا کی پڑھی، یہ عبادت کا جسم تھا، حضور کو دیکھتے رہے، اس پر رنگ چڑھاتے رہے، اس پر رنگ. اور سمجھانے کے لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ عبادت خوش خدا کی عبادت میں نہیں جاتی، رنگی ہوئی خوبصورت کلر میں جاتی ہے. اور وہ خوبصورت کلر کیا ہے؟ حضور کی محبت کا رنگ ہے،
صفت اللہ،
وہ حضور کی محبت کا رنگ ہے. عشاء جماعت کی پڑھنی ہے الحمدللہ، فجر بھی آپ پڑھیں گے، اور یہ رات کو بیٹھ کر آپ رنگ بنا رہے ہیں کہ جو کہ عبادتوں کے اوپر چڑھائیں گے. صحابہ یہی کہتے تھے، فرائض ادا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ہر حرف کے اندر مصطفیٰ کی محبت اور تعظیم کا رنگ چڑھاتے تھے،
کیونکہ نماز مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے،
اور وہ رنگ ہے مصطفیٰ کی محبت کا جو خدا تک پہنچاتا ہے.
اب ذرا توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیے. شیخ نعمانی نے کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے کئی معجزات دیتا ہے. تو آج تو بحث کی آخرت پر بحث، نبوت پر بحث کی. نبوت پر بحث کرتے ہوئے اس نے کئیوں کو کون لایا؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے نبوت کے فلسفے اور مفہوم اور منظر نامے کو شرعی فلسفے اور نفسیات میں کیسے پیش کیا؟ نفسیات، کیونکہ وہ نفسیات کا مولوی ہے، عقائد کو نفسیات ثابت کرنا چاہتا ہے، عقلیات کے ذریعے وہ دین کو ثابت کرنا چاہتا ہے. عقلیات کے ذریعے نبی کو عقل کے ذریعے کیسے ثابت کیا جائے؟ تو امام غزالی کس طرح ثابت کیا؟ نقل کے طور پر تو شریعت قرآن کی آیت کافی ہے، کافی ہے. اور آپ دیکھیں جناب جو کلمہ کافی ہے، ضرورت زیادہ نہیں ہے. لیکن عقلی طور پر جو نبی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، تو عقلی طور پر جو نبوت کو ثابت کیا امام غزالی کا قول کر دیا. توجہ ہے آپ کی؟ اسی طرح امام مسلم کا قول، شاہ ولی اللہ صاحب کا قول کر دیا. چلتے ہوئے وہ آیا ہے، اور جب آیا وہ امام غزالی کی قول پر، تو امام غزالی کے لیے استضافہ بڑا خوبصورت حوالہ دیا. وہ کہتا ہے کہ جناب امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ جو نبوت کو ثابت کرتے ہیں وہ عقلی طور پر سندار ثابت کرتے ہیں. تو وہ جو میں کہے گا عقلی طور پر سندار ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو شعور کے لیے حواس رکھا ہے، اور حواس سے فائدہ اٹھانے کے لیے عقل کو رکھا ہے، اور غیب کو جاننے کے لیے نبوت کو رکھا ہے. یہ ہاتھ پاؤں جو ہے یہ عقل کے چمچے ہیں، یہ عقل کے معاون ہیں، عقل کے معاون ہیں. یہ خبریں پکڑ پکڑ کر عقل کو دیتے ہیں، جس طرح یہ خبریں دیتے ہیں عقل اس طرح کا فتویٰ دیتی ہے، اور وہی علم ہوتا ہے، وہی علم ہوتا ہے. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، دور سے آنے والا شخص اگر ہمارے چشمے کا نمبر بڑھ گیا تو وہ ہمیں جمال کی بجائے جمال دے. تو اگر ہماری آنکھوں میں کسی قسم کا فیصلہ آگے آ گیا، عقل نے ویسی فتوا دیا، لیکن جب بندہ قریب آیا تو بات کچھ اور ہو گئی. تو عقل نے علم میں خطا ہو سکتی ہے، وہی علم میں خطا نہیں. اس لیے کہ وہی مشاہدے کے ساتھ نہیں آتا ہے، بلکہ فیضان الہی کے ساتھ آتا ہے. وہی معاملہ رب کی جانب سے ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں غزوہ موتا میں حضور جلوہ گر ہے، غزوہ موتا میں مرنے نہیں گئے. کہاں ملک شام اور کہاں مدینہ، کہاں سیریا کی سرزمین سیریا، دمشق کے آگے جگہ موتا، وہاں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے قیصر کے ماننے والوں کے ساتھ. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار اس میں ہیں، حضرت زید بن حارثہ اس میں ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ اس میں، کئی ذی القدر صحابہ ہیں. جب وہ جہاد پر چلے گئے روانہ ہو گئے، جس دن معرکہ شروع تھا
غریب صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور بڑے بڑے ہمارے صحابی گئے ہیں، ان پر کیا گزری ہے؟
آگے تو اپنے وقت کی سوپر طاقت کھڑی ہے، یا رسول اللہ ہمارے ان لوگوں کو کیا ہوا ہوگا؟ سرکار نے منبر پر بیٹھ کے فرمایا دیکھو جھنڈا نہ
کوئی دوربین ہے
نہ کوئی خبر لا رہا ہے. تو یہ ہے وہ نبی کا منصب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جھنڈا زید نے اٹھایا اور وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا میرے بھائی جعفر نے اٹھایا وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا جناب جو ہے فلا ساتھ اٹھایا وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا خالی نہیں اٹھایا مسلمان کے لیے.
تو بات دیکھیے کہ نبی کے مشاہدے میں کبھی خطا نہیں ہوئی،
نبی کے مشاہدے میں بولے
بولو بولو
خطا نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے،
اگر نبی سے غیب کی نفی کر دی جائے تو نبوت میں بچتا کیا؟
جو جاہلیت کہتے ہیں نبی کا غیب سے کوئی تعلق نہیں، تو پگلوں پر نبی نبی بھی ایسے رہا، نبی بھی ہوتا رہے جس کا تعلق عالم ظاہر کے ساتھ عالم غیب سے ہوتا ہے. وہابیوں کو دیکھو بنیادی غلطی لگی،
وہ نبی کو مانتے ہی نہیں.
اس لیے کہ نبی کو ماننے کے لیے نبی کے لیے غیب ماننا ضروری ہے، نبی کے لیے غیب نہ مانیں گے تو نبوت کو تحقق نہیں ہوگی. کیونکہ دیکھو میں آپ بتا رہا ہوں کہ عقلی طور پر بھی نبی کے لیے غیب ماننا
ضروری ہے اس لیے کہ فرش زمین پر بغیر عرش بڑی بڑی خبریں دیتا ہے, وہ لوگوں کے چہرے پر دیکھ کر ان کے دلوں میں خبریں دیتا ہے, وہ لوگوں کے چہرے پر دیکھ کر ان کے گھروں میں بڑی بڑی چیزوں کی خبریں دیتا ہے. آخر کیا ہو گیا اہل مکہ کو جو حضور پر فریبہ ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ حضور نے ان کو غیر خبریں دی تھی. اگر نبی نے کوئی کمال نہ ہوتا تو لوگ مسلمان نہ ہو گئے.
تو نبی میں کمال ہوتا ہے دو قسم کا, سمجھا؟ نبی میں کمال ہوتا ہے, بولو بولو, ملاد بھی آ رہا ہے. دو قسم کا کمال ہوتا ہے, اور یہ جو دو قسم کا کمال ہے نا, یہ ہر کمال اپنی جگہ پر سات سمندر سے زیادہ بڑا ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ تو میں صرف موضوع کو سمیٹنے کے لیے اس کو دو کمال کہہ رہا ہوں. یہ کمال بیک وقت اپنی جگہ پر ایک بحر مسیح ہے, ایک بحر مسیح ہے, اور اتنا بڑا سمندر ہے کہ ہماری عقلیں اس کے آسانی کر سکتی. ایک تو دو چیز ہے, یعنی شبلی نمانی اس کو ذکر کر گیا, بڑا پیارا کا ذکر کیا, توجہ سنیے آپ. امام رانی کے صحابی کے حوالے سے کہ جو نبی نبی ہوتا ہے تو اس میں ایسی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اہل سنت الحمدللہ, ممتاز قادری نے جو کام کر کے دکھایا نا, تو اہل سنت الحمدللہ نبی پر کٹ مرنے کا عقیدہ لازم اس لیے رکھتے ہیں کہ نبی کو جیسا ماننا ہے ویسا ماننا ہے. یہ کہتے ہیں تم رات بھر رات پڑھتے ہو تمہارا دل نہیں بھرتا, ہم نے کہا نبی کی جس ذات سے ہم سمجھتے ہیں اس وہاں تو کبھی دل نہیں بھرتا. وہاں تو دل یہی کہتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جس ذات سے تم کبھی نہیں مانتے ہو وہاں نبی آنکھ چھا رہے, اور جو سچے نبی سے ہم مانتے ہیں وہاں ایسا ہے کہ عمریں ختم ہو جائیں, قلم گھس جائے, سمندر شاید بن جائے, لیکن مصطفیٰ کی عظمت ختم نہیں ہو. ایک نبی کو سمجھنے کا طریقہ یہ اسماعیلیوں کا ہے, اسماعیل دہلوی کا طریقہ ہے, ایک ان خارجیوں کا طریقہ ہے نبی کو سمجھنے کا, ایک نبی کو سمجھنے کا اجماعی صحابہ بن گیا ہے. جن کو صحابہ کے در خیر مل گئی ہے وہ مر جاتے ہیں, تو یہی ہے کہ ذوق مانا مگر یہ دل ہے رستے میں تو تھکا نہ کرے لرزا سب تو چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ہرے جاؤں ہرے. ان کا پھر دل نہیں بھرتا اپنے نبی سے, فرماتے ہیں دل کمزور ہے لیکن ان کے راستے میں بڑا جوان ہے, ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا کرے لرزا سب تو چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. یہ کہہ کہ تم کو نبی کو جس انداز میں مانتے ہو بہت مختلف ہے, ہم نے کہا بس یہی تو فرق ہمارے درمیان, اور یہی فرق صحابہ منافقین کے درمیان تھا. ہم کہتے آؤ اپنی نظر سے نبی کو نہ دیکھو, اجماع امت کی نظر سے دیکھو, صحابہ کی نظر سے دیکھو, تابعین کی نظر سے دیکھو, امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر سے دیکھو, عبد الرحمن جانی کی نظر سے دیکھو, غوث اعظم کی نظر سے دیکھو, دادا علی حنیفی کی نظر سے دیکھو, بابا فرید کی نظر سے دیکھو, بہادر زکریا کی نظر سے دیکھو, پیری مہرائی شاہ کی نظر سے دیکھو, فاضل بریلوی کی نظر سے دیکھو, ممتاز قادری کی نظر سے دیکھو, تمہیں پتہ چلے سمجھ رہے ہیں آپ. ایک باپ کو صرف یوں سمجھے کہ بس اس علاقہ میں پیسہ چلتا, اور ایک باپ کو یہ سمجھے کہ اس کے دم سے میرا وجود ہے, تو دونوں میں فرق آنا یہ یہاں پر بڑا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, ان کا کام ہے صرف پیسہ پکڑنا. کیا پکڑنا؟ ان سے میں پوچھتا ہوں یہ نماز اور زکات آخر تم کرتے کس چیز کے لیے؟ یہ چالیس چالیس دن کے چلے, یہ تین دن کے چلے, یہ نمازیں, یہ کون سا اسلام تم پھیلانا چاہ رہے ہو؟ یہ امن آخر تم یہ عمل کر کے اس کا نتیجہ کیا چاہتے ہو؟ اس کا نتیجہ اگر خدا سے چاہتے ہو تو خدا نے نتیجہ مصطفیٰ کی عظمت پر موقوف کر دیا, خدا نے تو کہہ دیا محبوب تو تیرا ہوا ہوا میرے نہیں ہو سکتا. تو یہ کس خدا کی تم نمازیں پڑھ رہے ہو؟ کس خدا کے لیے تم تین روزہ چھ روزہ لگا رہے ہو؟ اگر اس خدا کے لیے بنا رہے ہو کسی زمین آسمان پیدا کیا ہے تو وہ تو کہتا میرے مصطفیٰ کا ہو جانا ہے تمہارا ہو جانا. بنیادی غلطی لگی ہے بے وقوفوں کو, سمجھ رہے بات؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چالیس دن کے چلے میں ہو, میں نے کہا میرے پاس بیٹھ میں تجھے نصاب زندگی بتاؤں, میں تجھے بتاؤں کہ اسلام کو کس لیے اپنایا جاتا ہے, نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے, خدا کو راضی کرنے کا تقاضا کیا ہے, وہ صحابہ سے پوچھ. صحابہ بولے ہیں کہ جناب وہ نماز خدا کو پڑھتے ہیں, چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے ہیں, چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے ہیں. اب آئیے میں آپ ایک بات کا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دو کمال اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے, نبیوں کو کیا عطا فرماتا؟ دو کمال. اور وہ دو کمار اپنی جان میں مستقل ایک سمندر ہے, مستقل ایک سمندر ہے. ایک تو وہ ہے جو علم کی بارش شروع دیکھ رہے ہیں, ایک تو وہ دیکھ رہے ہو کہ جو انگلی کھل رہی ہے تو نہریں بہ رہی ہیں, ایک تو تم وہ دیکھ رہے ہو کہ فرش زمین پر انگلی اٹھ رہی ہے تو آسمان پر چاند گولا ہو رہا ہے, ایک تو وہ دیکھ رہے ہو کہ بھووں کے اشارے پر ابھی اب تلملاہٹ آ رہی ہے اور سورج جو جگہ پر کھڑا ہو رہا ہے, ایک تو تم وہ دیکھ رہے ہو کہ درخت کو اشارہ کرتے ہیں تو درخت چیختا ہوا آپ کا سجدہ کر لیتا ہے, ایک تو وہ دیکھ رہے ہو کائنات کو بعد کی بات ہے اس سے پہلے کی چیز ہے اور وہ کیا ہے, وہ نبی کا نسب ہوگا. نسب ہوتا ہے, یعنی نبی کو دو معجزے دیے جاتے ہیں, ایک نسب کا معجزہ ہے, حسب کا معجزہ, اور معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ نبی کا ایسا فعل, ایسا عمل, ایسا قول جس کی مثال اس کا دشمن لانے سے عاجز ہو جائے. تو پتا چلا جس طرح چاند کو دو ٹکڑے کرنے سے ساری خدائی عاجز ہو گئی ہے, اس طرح آمنہ جیسی ماں لانے سے بھی عاجز ہو گئی ہے, اور عبداللہ جیسی ماں باپ لانے سے بھی عاجز ہو گئے ہیں, اور عبدالمطلب جیسے صحابہ لانے سے بھی عاجز ہو گئے ہیں. اس لیے یہ نبی کے حسب کے بھی کوئی ثانی نہیں ہے اور نبی کے نسب سے بھی کوئی ثانی نہیں, نبی کے والد جیسے بھی والدہ بولو, اور نبی کے دادا جیسے بھی دادا کسی کے نہیں, نبی کے نانا نے جیسے نانا ہے کسی کے نہیں. اس لیے تو نبی کے کسی باپ کسی کے باپ نسب پر شجرہ نہیں پڑا جاتا, لیکن نبی کی اولاد اور باپ دادا کا شجرہ پڑا جاتا. اللہم صلی علی محمد, یہ تو حضور کی ذات ہے, آل محمد یہ حضور کی اولاد ہے, آل ابراہیم یہ حضور کے والدین ہیں, کیونکہ نبی کی شریعت بھی معجزہ ہے اور نبی کا نسب بھی معجزہ ہے, اس لیے شریعت کو نام میں رکھا ہے اور نماز میں نسب, تاکہ دونوں کی حفاظت خدا نے کی, دونوں کی حفاظت ہو رہی ہے. اور کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو کہ نبی کے نسب کی شان عظمت ہے. فتاوی دیوبند کتاب الامامت کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ, کہ تبلیغیوں کا سب سے بڑا گرو گھنٹا گزرا ہے حضور الرحمٰن, اس نے بکواس لکھی ہے, قوت پیدا کرو عشق رسول میں اپنے اندر. میں نے پہلے کہا کہ محبت انفرادیت چاہتی ہے, محبت بڑی غیرت مند ہے. تم سنو یا نہ سنو میں سناؤں گا, اس لیے سناؤں گا کہ محبت تجرد چاہتی ہے, بڑی متاثر ہوتی ہے, وہ اشتراک نہیں چاہتی.
اشتراک محبت اپنے مزاج کے خلاف جب دیکھتی ہے تو چیخ پڑتی ہے,
پھٹ پڑتی ہے, اور جو دوسرے سے بھی مل جائے محبت نہیں ہوتی ہے, وہ خود غرضی ہوتی ہے,
وہ نفس پرستی ہوتی ہے, اگلا گردن کٹا دیتا ہے
لیکن دام و دینار پر کسی چیز کا سودا نہیں کرتا, اس لیے جو محبت پر پکڑا ہے.
محبت میں بولو
سچا ہے, اور بیڑا پار اسی کا ہوگا جو محبت پر پکا ہو, چاہے وہ محبت رائی کے دانے کے برابر بن کا ہو,
چاہے وہ محبت بولو رائی کے دانے کے برابر.
دیوبندیوں کا یہ تبلیغیوں کا سب سے بڑا باب ہے, فتاوی دیوبند کے اندر اس سے پوچھا گیا کہ جو امام تقریر کے دوران یہ کہے کہ نبی کے والدین کافر تھے,
ماذا اللہ ماذا اللہ, اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی, اس نظر ہو جائے گی. اب جاؤ گے تم نبی کے پیچھے,
جاؤ گے تم میرا کچھ نہیں بگاڑو, اللہ کے رسول کو خود ہی جواب دینا, جاؤ خدا کا خود ہی جواب دینا. اگر اتنا دل گردہ ہے کہ جو حضور کے والدین کی توہین کرے, اس قسم کے بکواس کرے,
یہ کہتے ہیں ہم تو انہوں نہیں جانتے. اب میں نے کہا کہ نسب نہیں پتا تو کسی سے تم نہیں کر رہا ہے, جب تجھے یہ نہیں پتا کٹی پتنگ کہ تیری ڈور کھینچ کون رہا ہے, تو تو خود گمراہ ہے, تو ہمیں نہیں کہلائے گا.
تجھے خود یہ نہیں پتا کہ تجھے تیرا ڈرائیور کون ہے, تجھے یہ نہیں پتا کہ تیری محبت کا مرکز کون ہے, تو تیری جہالت تو یہی واضح ہو گئی ہے اور تیرا نفاق بھی واضح ہو گیا ہے. جانتا تو سب کچھ ہے, نام اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ تجھے بھار دے گی, کیونکہ
تیرا تعلق تیرے خاندان میں سلمان تاثیر سے بدبخت ہے. سلمان تاثیر میں اور ان کے بولیوں میں کوئی فرق نہیں ہے,
سلمان تاثیر میں اور ان کے بولیوں میں بولو جو امام حسین کی سبیل کے پانی کو کہے حرام اور ہندو کی دیوالی کو کہے جائز, جو حضرت امام علی مقام اور امام جعفر صادق کی نیاز کو کہے حرام اور کبے کو کہے بھائی ثواب. سمجھ میں آپ بات سمجھ لیں. کوئی ایک بندے نے پوچھا اس سے کہ اگر میراث شریف کی محفل ہو, صحیح صحیح روایت پڑھی جائے,
تو جو ہے صحیح صحیح روایت پڑھی جائے کیا تب بھی جائز ہے؟
اس نے کہا تب بھی نہ جائز ہے. تو تمہارا یہ تین دن کا تبلیغی اجتماع کیسے جائز ہو گیا؟ تمہاری دیوبند کی کانفرنس کیسے جائز ہوگی جبکہ قرآن میں حضور کے میلاد کا ذکر ہے, حدیثوں میں حضور کے میلاد کا ذکر ہے, اور وہ پیر کا روزہ رکھ کے جو تم لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں وہ بھی حضور کا میلاد ہی ہے.
سمجھ گیا؟
وہ بھی حضور کا میلاد ہی ہے.
تو حضور کے میلاد باجے میں لائے موجود ہے. ظلم دیکھیے سنیو, لوگ کہتے ہیں مظفر شاہ خلاف بولتا ہے, لیکن بتاؤ میں اپنی باپ کی تاریخ میں بولتا ہوں نبی کی عظمت کے بارے میں بولتا ہوں. اتنا جگرا بھی پھر آپ کے اندر ہونا چاہیے. مجھے آپ جوتا اٹھا کر مارے میں ناراض نہیں ہوں گا, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں یہ تو تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے, یہ تو تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے. مر کر خدا کو کیا جواب دو گے؟ موت تمہاری ایسی ہوگی, قبر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت میں تبلیغی ملا شفاعت نہیں کرے گا, مصطفیٰ کے نعرے اٹھانے والے شفاعت کرے گا. میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا, معذرت کے ساتھ ڈانٹ نہیں رہا. آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, میرے محترم ہیں, میرے بزرگ ہیں. ہم ایک کشتی کے سوار ہیں. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی نقب لگا رہا ہے کشتی میں, آپ اس طرف نہ جائیں, اس کے معاملے نہ بنے, اس لیے کہ نقب لگ گیا پورا جہاز خراب ہو جائے گا. آپ بھی نہیں بچیں گے, آپ بھی نہیں بچیں گے. میں صرف اس حوالے سے آپ کو کمانڈ دے رہا ہوں, فکر دے رہا ہوں کہ آپ کے آسینوں میں سانپ آپ کے قریب رہ رہے ہیں, ان سے دور رہیے اور اس کے قریب رہیے جو حضور سے خوش ہوتا ہے.
جو حضور سے, بولو بولو, جو حضور سے. امام راغب کہتے ہیں حضور کو دو معجزے ملتے ہیں. اب نبیوں کو کتنے ملتے ہیں بولو؟ اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نظیر ممکن نہیں ہے, جس کی مثال ممکن, جس کی مثال نہیں لائی جا سکتی. وہ نسب کا معجزہ ہے,
حسب کا معجزہ ہے,
وہ نسب کا موجود ہے. اور یہ تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان کو ہرقل سے, ہرقل کو ان سے زیادہ ادب تھا, ہرقل سے بڑا مولوی تھا, تھا وہ عیسائی اور گیا اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا, لیکن ان سے زیادہ سمجھدار. سن رہے میری بات؟ یہ پتہ نہیں بخاری میں کیا جب مارتے ہیں. بخاری شریف کتاب وہی کی آخری حدیث ہے, چھ کے قریب حدیث کتاب وہی امام بخاری لیے. یہ امام بخاری نے کتاب وہی کی آخری حدیث لی ہے, جس میں ابو سفیان نے جا کر ہرقل سے رسول اللہ کی شکایت کرنے کی کوشش کی. جب حضور کی شکایت لے کر ابو سفیان پہنچے ہرقل کے دربار میں, انہوں نے کہا جی وہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا غلط کرتے ہیں. توجہ سن رہے ہو؟ خلاف ہر ایک نہیں بولتا, کچھ سمجھ رہے ہیں؟ میں اشارہ خلاف ہر ایک نہیں بولتا. کمادن الذهب بالفضه, جو سونا ہوتا ہے وہ سونے والی بات کرے گا, جو چاندی ہوگا وہ چاندی والی بات کرے گا, جو گندا پانی ہوگا وہ منافق ہوگا. سونے میں کھوٹ نہیں ہوتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جا کر ابو سفیان کہے گا وہ ہمارے بتوں کے خلاف بول رہا ہے. بتوں کے خلاف کوئی بول سکتا ہے؟ لیکن حضور بول رہے ہیں. حضور, لوگ کہتے ہیں کہ خلاف نہیں بولنا چاہیے, حضور تو بول رہا ہے بتوں کے خلاف, اور اس نے یہی شکایت, یہی منافقانہ پالیسی کے خلاف. اپنی غلطی نہیں لے رہا ہے, حضور کو کہہ رہا ہے خلاف بول رہے ہیں. ارے تو سن تو صحیح, وہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ خلاف تو تو سمجھ رہا ہے, وہ تو صحیح بتا رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں کہ خلاف بول دیا. ارے تو خلاف تو سمجھ رہا ہے کہ نبی کی عزت ضروری نہیں, کیا حضور کی محبت ضروری نہیں, کیا حضور کا ادب ضروری نہیں؟ کہ جی ضروری ہے, تو جو اس کے بارے میں بکواس کرے اس سے محبت ضروری ہے؟ تو ہمیں کہ یہی
تو تندر خرابی ہے.
اس لیے کنویں میں اگر کتا گر جائے تو پانی نہ پھینک, پہلے کتوں کو پھینک, باہر میں پانی پھینک, تب جا کے کنواں پاک ہوگا. تو صرف نمازوں کا پانی ڈال رہا ہے, پہلے جو تیرے دل میں گستاخی کا کتا بڑا ہوا ہے اس کو نکال پھینک, پھر تیرے دل کے اندر حضور کی محبت کا چشمہ کیسے پھوٹ رہا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہو میرے دوستو؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ یہ دل مصطفیٰ کی جاگیر ہے, لیکن تو نے یہاں پر کتے کو بسایا ہے, تو پھر مصطفیٰ کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ تو کہہ رہا ہے میں ناطے بھی کبھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی کبھی کسی کے ساتھ اپنے قاضی میں بھی چلا جاتا ہوں, کبھی کبھی خطے خواجہ بھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی شیر روزے کے لیے بھی چلا جاتا ہوں. تو یہ گڑبڑ ہے تیرے اندر, لیکن پھر بھی تیرے منہ پر پھٹکار ہے, اس سے خوشبو نہیں آتی. اس لیے کہ جہاں خوشبو آ رہی وہاں کا کتا بیٹھا ہوا, تو وہ حضور سے چڑھنے والا کتا جو ہے اس کو نکال, یہ چڑھ حرام ہو گیا. جس کو حضور کی عظمت سے چڑھ ہو جائے تو یہ ہوا نجاست. جب تک کسی کو نکالا نہ پھینکا جائے تو وہ صحابہ والا جذبہ دل میں نہیں آ سکتا.
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے,
کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, یہ فکر نہیں پیدا ہو سکتی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آپ تھوڑا سا پیچھے آئیے. ابو سفیان جا کر حضور کی شکایت کرتا ہے, کہتا ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں. ہرقل بولتا ہے بتوں کے خلاف بولنا کوئی آسان کام نہیں, جو کہہ رہا ہے وہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہرقل اس وقت کا پورا بادشاہ، یہ پوری مدینہ مکہ سب اس کی کالونی تھی، اس کا پورا علاقہ تھا، اس نے یہاں پر گورنمنٹ منتخب کیے ہوئے تھے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس نے حضور کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا، کس نے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بٹھایا، کھانا مانا کھلایا، اور کہا کل بات کریں گے۔ جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط وہاں پر پہنچا، حضور نے خط لکھ کر دیا، اس نے خط پھاڑا، حضور کو خط کی اطلاع ملی، سرکار نے فرمایا جس طرح تم نے میرا خط کو پھاڑا نا، خدا تیری حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، خدا تیری حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضور نے دعائیں بد دعا نہیں دی، میں نے کہا حضور نے بد دعا، حضور کی ہر دعا دعا ہے، بد دعا نہیں ہے، لیکن دعائیں ضرور ضرور دی ہے۔ یہ ہم کیسے سمجھ گئے؟ شاہ صاحب تو بڑی بد دعائیں کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہ حضور نے دعا ضرور نہیں دی، تیرے چچا کو کی تھی، کس طرح کو کی تھی، بولو کس کو کی تھی؟ خدا کا دوست کو کی تھی، خدا کے دشمن کو کی تھی، بولو بولو، خدا کا دشمن کو کی تھی۔ سرکار نے فرمایا تم نے میرے خط کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، خدا تیری حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور رات کو اسی کا بھتیجا اس کے سینے پہ چڑھ گیا اور خنجر سے باہر کٹ کر کے اس کو مار دیا، اور حضور نے اس کے خادم کو مدینے میں بلایا ہوا تھا، سرکار نے بلا کر بولا اب تو مجھے کیا گرفتار کرنے آیا ہے؟ قد قتل ربی وربک، فرمایا میرے رب نے تیرے رب کو قتل کر دیا، میرے رب نے میرے رب کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا سمجھا نہیں، کہا جا اپنے بادشاہ کی خبر لے جا، وہ بھی تمیزی ٹائپ کا تھا، حضور کے لیے غیب اس کو عقیدہ نہیں تھا، کہا جا پہلے جا کے تحقیق کر، میں مدینے میں بیٹھا ہوں کہ کس طرح کا خبر دے رہا ہوں، جا ادھر جا، وہ ختم ہو گیا، کس طرح کی حکومت گئی، اور جب خبر معلوم کی گئی تو جو حضور نے جس وقت کہا تھا اسی وقت مارا گیا، اسی وقت مارا گیا ہے۔ اس لیے میرا امام چیخ اٹھا، اور کیا ہے تم سے نہیں، ہاں
اور کیا غیب تم سے رہا ہو والا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود،
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ ابو سفیان جا کر کہتا ہے، ابو سفیان جا کر کہتا ہے قیصر کو، ہرقل کو، وہ ہمارے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں، جب سے ہمارے علاقے میں آئے ہیں، جب سے ہمارے علاقے میں آئے ہیں وہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، سب سنتا رہا بتوں کے خلاف بولتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، اور کہا وہ بولتے ہیں شراب نہیں پیو، اور کیا بولتے ہیں، کہا وہ یہ بولتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرو، اور کیا بولتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ بتوں کو کیوں تم تراش کے پوچھتے ہو، اللہ ایک ہے۔ ساری تقریر سننے کے بعد ہرقل نے جواب کچھ نہیں دیا، سوال کیا، اس کی ساری تفصیل کا جواب نہیں دیا، سوال کیا، کہا ابو سفیان یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ آدمی ہے اور تمہارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، یہ بولتا ہے، یہ بولتا ہے، یہ بولتا ہے، کیف نصب فیکم، اس کی برادری کون سی تمہارے اندر، بولو سبحان اللہ، سبحان
اللہ۔ ہرقل کا سوال آپ سمجھ رہے ہیں، ہرقل پوچھتا ہے کہ اتنی جرات سے باتیں کرتا ہے، اس کی برادری کیا ہے،
اس کا نسب کیا ہے تمہارے اندر؟ ابو سفیان نے بڑی فراغتی سے سچ بولا، کہا ہوا فی نزو نصب، وہ ہمارے درمیان بہت اعلی نصب والے ہیں، تو کہا جب تو وہ حق بولتا ہے،
جب تو وہ حق بولتا ہے، اس لیے کہ الناس کا معادن کمعادن الذهب والفضه، لوگ کانوں کی طرح رتنے ہیں، کچھ سونے کی کانیں ہیں،
کچھ چاندی کی کانیں ہیں، سونے میں کھوٹ نہیں ہے، سونا ہر جگہ سونا ہی ملتا ہے، تو فرمایا کہ نسب عالی ہے، اس لیے وہ یہ باتیں کرتا ہے، تو باپ دیکھیے کہ ہر جگہ پر نسب کی فوقیت اور برکت رہی ہے،
نسب کی فوقیت اور اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نسب سے کتنی محبت ہے، جامع ترمذی دے دیا، مسلم دیکھ لیے، مسلم میں شیبہ دیکھ لیے، حضور جل وغیرہ، حضور جل وغیرہ، صحابہ کرام سے حضور پوچھتے ہیں، مولانا میں کون ہوں، بتا میں کون ہوں، صحابہ سے پوچھو، اب سوال دیکھ رہے ہیں، سوال کی نوعیت دیکھ لیا، اور اگر آپ کے اندر وہ حساسیت پیدا ہو جائے تو پھر حدیث کی حلاوت کو آپ سمجھ لیں گے، حضور ان سے پوچھتے ہیں صحابہ سے، مولانا
جو حضور کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو حضور کے کہنے پر بن دیکھے رب کو مان رہے ہیں، جو حضور کے حضور کے حضور پر اپنا تن من دھن قربان کر چکے ہیں، جو حضور کے لیے اپنے والدین کو کنبہ رشتہ دار راضی میں چھوڑ چکے ہیں، حضور کو کہتے بتاؤں میں
مننا، تو ڈر کر کہنے لگے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، حضور پھر فرمایا بتاؤں میں، تو صحابہ حیران،
پھر عرض کی کہ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں،
پھر حضور نے تصدیق فرمایا مننا میں کون ہوں مجھے بتاؤ، تو کہا حضور آپ اللہ کا رسول ہیں،
سرکار نے کہا میں جانتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن پھر بتاؤ میں کون ہوں،
صحابہ خاموش ہو گئے، سرکار نے کہا انا ابن عبد اللہ، انا ابن،
بولو سبحان اللہ، وہ خدا نے تمہارے نام میں زبان رکھی ہے، نبی کے نسب کی تعریف نہیں کرو گے تو کس کی تعریف کرو گے، بولو سبحان اللہ، زبان خاموش نہیں، چہرے پر داڑھی ہے تو دل میں محبت ہونی چاہیے، بولو سبحان اللہ،
حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول تو ہوں لیکن پھر
بتا دے کون ہوں. کہنے کہ حضور آپ کو جانتے ہیں. فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا ہوں.
میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. میں عبداللہ کا بیٹا ہوں وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں.
یہ حضور کا میلاد نہیں ہے.
اور یہ حضور نے اپنے والدین کا ذکر کس جذبات کے ساتھ فرمایا, کس اہمیت کے ساتھ فرمایا؟ اب ذرا اللہ کے پیچھے کی طرف آئیے. میں حدیث کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. حضور پیر مولانا شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اللہ کے حوالے سے حدیث پاک میں آیا کہ لوگ کانوں کی طرح مختلف ہیں. آخری جملے سنیں, لوگ, یہ نصیحت ہے, لوگ کانوں کی طرح مختلف ہیں. کچھ سونے کے کان ہیں, کچھ چاندی کے کان ہیں. سونے کے کان میں وفاداری ہے, چاندی کے کان میں وفاداری ہے. جو گندی کانیں ہیں ان کا کوئی حساب پتہ نہیں ہوتا. یہ ہم سے پوچھتے ہیں ختم قاضی ہم کیوں کرتے ہو, ختم خواجہ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں, ہماری دور مدینے سے جڑی ہوئی ہے.
دیکھو ہم اپنے پیر سے لے کر مولا علی تک شجرہ پڑھتے ہیں. تمہارے میں دم ہے, تم دو سے اوپر اپنے باپ کو سمجھ نہیں کر سکتے. خدا کی قسم ہمارا زندہ مسئلہ ہے. ہاں ہاں, تم اگر اپنا شجرہ علم ثابت کر دو تو تمہاری غلامی کر دوں گا.
ثابت کر دو, تم اپنا شجرہ علم ثابت کر دو. جو ڈھان ڈھان تم کر رہے ہو ثابت کر دو. خدا کی قسم دو سے اوپر پڑھو گے سب وہی عقیدہ ہوگا جو امام احمد رضا کا ہے.
دین تم نے بدلا ہے, امام احمد رضا نے نہیں بدلا. دین
تم نے بدلا ہے, امام احمد رضا نے نہیں بدلا ہے. حضرت گرامی, ہم ختم قاضیہ
اور سنیوں کی قدرے جانو. تم اتنے سچے ہو کہ گلی گلی کچھ کچھ تمہارا پتہ شجرہ لے کے پھرتا ہے, اپنا مکمل پتا لے کے پھرتا ہے کہ ہم تو رہتے تو راضی میں ہیں لیکن ہمارا شہر مدینہ ہے.
ہم مدینے والوں کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں. ہم رہتے دوراجی میں, ہم رہتے کراچی میں,
لیکن ہم کربلا والوں کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں,
ہم اجمیر والوں کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں, ہم بغداد والوں کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں, اور وہ سب مدینے والے کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں.
پوچھو کیا ہوتے ہیں یہ شجرہ پڑا ہمارا.
اور اس سے پوچھو تیرا باپ کون تھا, تو نام لے گا. اس کا باپ کون تھا, غائب. کیا منصور تھا, کیا نصاب زندگی تھا, کچھ نہیں.
یہ ختم قاضیہ جو کر رہے ہیں اس کی قدریں جانو تم. یہ شجرے ایسے نہیں گنگناتے, اس میں تمہیں اپنا پتا پتا چلتا ہے, اپنا ایڈریس پتا چلتا ہے, اور اپنا رابطہ معلوم پڑتا ہے
کہ سلسلہ کا سلسلہ. اور صرف ناموں سے نہیں چلتا, یہ باتیں جو تم آج عمل کر رہے ہو وہ عقیدہ نہیں سے ہی کر رہا ہے. دراصل عقیدے میں انہوں نے گورے دھندا لگایا, انہوں نے خلط ملط کی. ان کے پاس شجرے کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے شجرے غائب اس لیے کیے کہ ہم ننگالا ناچے کے لوگ ہم سے دلیل نہ پوچھے. سمجھ رہے؟ اور آپ نے شجرے رکھے اس لیے تاکہ ہمیں شیطان گمراہ نہ کر سکے. کوئی بھی کہہ دے شرم کر, تیرا پیر تو ایسا نہیں کرتا تھا, ان کے پیر تو ایسا نہیں کرتے تھے, ان کا پیر تو ایسا نہیں کرتا تھا. تو ہم نے شیطان سے بچنے کے لیے اپنی کمر پر کش رکھا ہے اس رسی کے ساتھ جس کی دور مدینے سے آ رہی ہے. ان کے شجرے ایسے نہیں ہیں تاکہ یہ ننگا ناچ کچھ بھی کرتے رہے, کچھ بھی نبی کے میلاد اور دین کے بارے میں بکواس کرتے رہے. ہماری تحقیق ہے, ہم نے کہا نانا نہ تیری تحقیق پر. خدا نے ہمیں تیری تحقیق پر چلنے کے لیے نہیں کہا ہے, خدا نے ہمیں 1400 سال کے بزرگوں پر چلنے کے لیے کہا. نماز میں ہم کہتے ہیں صراط المدینہ رنتا علیہم, چلے گیا اولیاء کے راستے پر, صالحین کے راستے پر. اور صراط مستقیم پر کون لوگ ہیں؟ نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. نبیین کو تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن صالحین کو تو ہم نے دیکھا ہے. اور میں دعوی سے کہتا ہوں یہ چار راستے بلکہ ایک ہی راستے ہیں, کیونکہ جو نبی کا راستہ ہے وہ صدیق پکڑ کے لے جائے گا وہاں تک, جو صدیق کا راستہ ہے وہ صالحین پکڑ کے لے جائیں گے وہاں تک. ٹھیک ہے؟ اب پتا چلا جس کا تعلق صالحین سے ہو گیا, تعلق ان کی مزار کو چومنے سے بھی, ان کے عقیدے کو اپنانے سے بھی, ان کے آستانے سے محبت سے بھی, ان کے عقیدے کو اپنانے سے بڑی بڑی بات اور اہم نصیحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں. جن کو اٹھا کر اور اشارہ کر کے سنیے گا. صالحین دراصل دو بارڈر ہیں. صالحین ہمیں مصطفیٰ تک پہنچاتے ہیں, مصطفیٰ خدا تک پہنچاتے ہیں. اس لیے قرآن میں پہلا نام نبیین کا لکھا, من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین, کہ صراط مستقیم پر چار طبقے ہیں, نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. نبیین جو ہیں وہ خاص طبقہ ہے, باقی تین صالحین ہیں.
بس ان کی صفتیں مختلف ہوتی ہیں, شعبے مختلف ہو جاتے ہیں, درجات مختلف ہو جاتے ہیں, اس اعتبار سے فرق ہے. لیکن یہ تمام درجے نیچے کی طرف ہیں اور نبی کا درجہ خاص ہے. یعنی نبی ایک اٹل درجہ ہے, اٹل وسیلہ ہے جو خدا تک پہنچائے گا, اور یہ تینوں میں سے کسی کے ساتھ جڑ جا رہا تو یہ نبی تک پہنچا دے گا.
فیصلہ ہو گیا,
فیصلہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا.
صالحین تک جو پہنچ گیا تو بتاؤ ختم تازیہ میں ہمارے شجرے کس کے ہوتے ہیں؟ صالحین کے ہوتے ہیں نا, بولو
صالحین کے ہوتے ہیں نا.
اور سب سے بڑی بات بتاؤں, اس روئے زمین پر مزارات جتنے ہیں یہ ان کے ماننے والوں کے, یہ ہمارے مرشدوں کے ہیں. تو آج دنیا جنہیں صالحین کہتی ہے, سنی نوجوان ابھی تیرے ناک نہ کھلی تو کب کھلے گی؟ تیرے سامنے ظاہری سارے علاوہ موجود ہے. قرآن نے کہا صالحین کے قریب پر ہوگا, وہی نبی تک پہنچے گا, نبی خدا تک پہنچائیں گے. تو اس روئے زمین پر جتنے اولیاء ہیں وہ سنیوں کے بزرگ ہیں, ہمارے امام ہیں. ان میں کوئی بزرگ, کوئی فاتحہ, کوئی مزار, کوئی گنبد, کوئی چادر نہیں.
اب بھی تم پوچھو کہ بریلویوں کی اقامت کی کیا دلیل ہے؟ اب بھی تم پوچھو, جاؤ ظفر شاہ سے پوچھو اس کے ہاتھ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا بابا فرید کا گنبد ہے. میں کہوں گا جناب حضرت بابا فرید کا گنبد ہے, حضرت بہاؤالدین زکریا کا گنبد ہے, غوث اعظم کا گنبد ہے. او مجھے چھوڑ میری کیا اوقات, میں تو گلی کا روڑا کوڑا ہوں, لیکن بیت کا میدان ہے. خدا کی قسم ہمارا عقیدہ وہی ہے جو گنبد والا ہوتا ہے. جس عقیدہ کو اپنا کر آج ان کا گنبد خدمت کر رہا ہے, ان کا عقیدہ رکھوں گا تو کل قیامت میں میری قبر میں میری قبر ہو رہا ہے. جگمگ جگمگ.
تو سنیو, کسی کے جہاز میں نہ آؤ, غیرت مند بنو. کیا بنو؟ یا کسی سے ہو جاؤ, یا کسی کو اپنا کر لو. کسی کو ہو جاؤ, یہ کسی کو اپنا. بولو بولو. جب تمہیں اللہ کی ساری نعمت, تمہارے شب و روز حضور کے ذکر میں گزرتے ہیں, تم اگر شراب کی محفلیں ماذا اللہ لگا رہے ہو, تم اگر سکے کی محفلیں لگا رہے ہو ماذا اللہ, تم اگر خرافات کر رہے ہو تو کوئی تمہیں بدعت کہہ تو سمجھ میں آتا ہے. تم رسول کا نام لے رہے ہو, یہ بدعت کہہ رہے ہیں آپ. تم رسول کا میلاد پڑھ رہے ہو, یہ بدعت کہہ رہے ہیں آپ. اس کا جواب تو دور صحابہ میں موجود ہے. صحابہ کرام جو عمل کرتے تھے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ کہہ کے قرآن میں واضح کیا ہے کہ وہ منافقین اپنے شیاطین کے ساتھ الگ ہو کر ان کا مذاق اڑاتے تھے, اور قرآن شروع کرتا تھا ایمان لاؤ, کہتے اللہ ہم ایمان لائے. فرمایا نہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اس ڈھنگ ساتھ ایمان لاؤ جس سبب کر لا رہا ہے. بولی تو سب بول رہے ہیں, کردار میں فرق ہے, مزاج میں فرق ہے, ادائیگی میں فرق ہے, جوش محبت میں فرق ہے, نمازیں دونوں میں برابر ہیں, لیکن ایک کا فرق عشق مصطفیٰ سے.
ایک کا فرق بولنے سے ہو رہا ہے, بولو بولو سے ہو رہا ہے, عشق مصطفیٰ سے ہو رہا ہے. پیر مہران شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر آخری بات آپ کی خدمت میں کروں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سخت بولنے کے لیے بھی جگرا چاہیے, اور سخت بولنے کے لیے سچ چاہیے. کیا چاہیے بولو؟ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, جس علاقہ جس جگہ پر میں بیٹھ کر ایسا بول رہا ہوں, تم اس انداز میں بول کر بتاؤ, اس انداز میں تم بول کر بتاؤ, ایسے دلائل لا کر بتاؤ, پھر کیسے ہمیں بھیجو کہ ہم نے یہ بولا؟ مان جاؤ گے, لیکن تمہیں گنبد والے کہاں ملیں گے؟
تم تو گنبدوں کو گرانے والے ہو, تم تو مزاروں کو دھماکہ کرنے والے ہو. پلیتوں, یہی تو مزار صالحین کا مرکز ہے. ان کے مزار اگر مرکز نہیں ہے تو کیا تمہارے لیے وید اور مندر مرکز ہے؟
بھائی اللہ نے تو اپنی محبت کا مرکز صالحین کو قرار دیا نا.
اگر ان کے مزاروں کا بم دھماکے ہوں گے تو کیا لوگوں کے عقیدت کا مرکز ماذا اللہ نقل کفر کفر نباشت کے مندر ہوگی؟ کیا ہنومان کی سینڈی ہوگی؟ یہ گنپتی کی سنڈ ہوگی؟ ان سے تو پھر یہی ہوگی. اس لیے کہ جب تمہارا نزدیک صالحین کا رتبہ مقام نہیں رہا تو بدبختو, تم کس مذہب کے ترجمان ہو؟ تم کس کی ترجمانی کرنے آئے ہو؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ تم کس کی ترجمانی کرنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر. لیکن پچھلے لوگوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی کے والد کہتے ہیں کہ فقیر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ جب بھی میلاد تاریخ آتی ہے فقیر کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے. کہتے ہیں لیکن وقت میں ساتھ نہ دیا, حالات آزمائش کا باعث بنے, تھا کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں چنے کے دانے تھے, اسی پر رسول اللہ کا میلاد پڑا. کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں مالیت نہیں دیکھی جاتی ہے, معیار اور نیت دیکھی جاتی ہے. کہتے ہیں رات کو سو گیا, خواب دیکھتا ہوں کیا کا جل لگ رہے ہیں اور سامنے چنے کے دانے پڑے ہیں, جس کو دیکھ کر آقا خوش ہو رہے ہیں.
جس کو دیکھ کر آقا, بولو بولو.
شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جب میں مکے میں تھا, میں اس وقت تھا جس وقت سرکار کا مولود
قدم تھا.
کہتے ہیں جب میں گھر سے نکلا تو سرکار کی موجودگی دیکھی آپ نے, سبحان اللہ. جب لے قبیس کے اس طرف جو مینا کے لیے نفق جا رہی ہے وہ مبارک سرزمین جس سہانی گھڑی چمکا پائے گا چاند, تو آپ دیکھیے کہ جناب آپ اس جگہ کے بارے میں شام اللہ کہتے ہیں کہ میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا تو نور کی شعائیں اتر رہی ہیں. لیکن جب میں اور قریب گیا تو کہتے ہیں کچھ لوگ حضور کا مولود پڑھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب ان کے اوپر رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں. بولو کیا اتر رہے ہیں؟ رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں. یہ ان کے معاملات ہیں. یہ حاجی عبد اللہ حاجی مکی جو ان کے پیر ہیں اور ہمارے بھی گرو ہیں, فرق نہیں سے واضح ہو جاتا ہے.
فرق بولو. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جناب ایک باپ کے پانچ بیٹے ہوں اور ہمارے وہاں پر اس کی
وراثت کا مسئلہ زیادہ چلتا ہے, تو آپ ذرا جلدی سمجھیں گے. ایک باپ کے پانچ بیٹے ہو, اس کی کسی کی دکانیں تھی تو کسی کا ٹھیا تھا. اب بھائی باپ کے انتقال کے بعد لڑنے لگے کہ یہ دکان میری بتا دی میری ہے, باپ میرے لیے دکھا تھا.
اس نے کہا جو راجی کا ٹھیا میرا ہے, میں نے دکھا تھا.
تو برادری کے چار سمجھدار بندے کھڑے ہوئے, کہنے لگے ہم کو لڑتے کہ وہ باپ کی ڈائری دیکھ لوں. صحیح ہے نا؟
باپ کی ڈائری دیکھ لو.
باپ نے ڈائری میں جس کے لیے لکھا بات ہو جائے گی. ہم یہی کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کو ہم بھی مانتے, تو بھی مانتا ہے. آ ان کی کتابیں موجود ہیں, دیکھ وہ کیا لکھتے ہیں.
بات واضح ہو جائے.
تو تو اللہ برائے تاوان والا ہے کہ تو زبردستی اس دکان پر قبضہ کر رہا ہے, جبکہ باپ نے تجھے آگ کر دیا تھا, نہ خلق کر دیا تھا کہ کمبخت جو رسول کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا.
تو حضور کے میلاد سے چڑ گیا
تو تم میری برسی کیا منائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور تیرے نزدیک تو مرنے مردود نہ فاتحہ نہ درود, تو تیرے نزدیک تو نسل تم کٹی ہے. اور میں تو وہ ہوں کہ میں تو ہزار سال غوث اعظم کو ہو گئے, میں ان کو نہیں بھولا, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ پھر مجھے بھی کوئی نہ بھولے.
تو میں نے کہا کہ دوراجی نے گھر لے لیا تو بہت اچھا کیا.
اگر اس نسبت سے دوراجی نے گھر لے لیا تو اچھا کیا ہے. یہاں سارے خوشبودار رہتے ہیں, یہاں سارے اہل دل رہتے ہیں. ان بچوں کو دیکھ لو, بھابھیوں یہ جوان ہو رہے ہیں, انشاءاللہ تمہیں یہ زمین تنگ کر دیں گے. اور یہ گلی گلی کچھ کچھ عشق مصطفیٰ کی خوشبوئیں آئیں گی. ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو حضور کے نام کے لیے وقف کر دیا ہے. اب وہ دن گئے, وہ دن گئے, وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے بندوں سے کام لے گا. اور تم دیکھو کہ پہلے ایک گھر میں چراغا تھا, آج پورا پاکستان سے چراغا ہے. آج پورا پاکستان سجتا ہے. حضرت گرامی آپ دیکھیے شاہکار رسول اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں. ہمارا دوراجی پورا جگمگ جگمگ کر رہا ہے. ہندو گزرتا ہے تو تعجب کرتا ہے, یہ گزرتا تو منہ موڑتے ہیں.
کیونکہ ہندو کافر اس لیے مرتد ہے تو یہ چڑھ جاتے ہیں. ہندو کہتا ہے لوگوں سے تعریف پوچھتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے.
وہ کہنے لگے ان کے نبی کی ولادت کا دن ہے, پیدائش کا دن ہے. اچھا اتنی محبت ہے ان کو؟ جس قوم کو نبی سے اتنی محبت ہے تو اس کے منشور سے اتنی محبت ہے, اس کے مشن سے کتنی محبت ہوگی. اچھا اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ممتاز قادری نے کام کیا کیوں ہے, کہ جو نبی نے مولود کا نام بھولا ہے اس کی ناموس و عزت کو کیسے بھول جائے.
یہ تو عشق کا سبق ہے.
یہ تو عشق بولے کیا ہے, سبق ہے جو انسان کے اعصاب و نفسیات اس کو سمجھاتی ہے. چلتے چلتے آخری بات آپ کی خدمت پر کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ لوگ کانوں کے مثل ہے, کچھ سونے کی کانیں ہوتی ہیں, کچھ چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. اور سونے اور چاندی میں صرف کانوں کا فرق نہیں ہے, قیمت کا بھی فرق ہے. سونا آج کے نیچے اوپر ہو رہا ہے
تو چاہے وہ جتنا نیچے اوپر ہو پھر بھی چاندی سے بھاری ہے.
سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے مارکیٹ نیچے اوپر کر دی, ہم نے کہا پھر بھی چاندی اس کی جوتی میں رہے گی. چاندی اس کی بولو بولو جوتی میں رہے گی. سونا سونا ہے, چاندی چاندی ہے. چاندی کو خدا نے خلقت اس کی لوڈی بنایا ہے اور سونے کو اللہ نے خلقت بادشاہ بنایا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کچھ سونے کی کانیں چاندی کی کانیں. شاہ عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ کانوں میں صرف
پیسوں کا فرق نہیں ہے, ان کے محاسن اور صفات میں بھی فرق ہے.
سونے اور چاندی کی محاسن, اور یہ کوئلہ تو بہت دور کی بات ہے, سونا چاندی کا مقابلہ ہے. کوئلہ تو بہت دور کی بات ہے,
کوئلہ
کوئلے کا تو کوئلے کی بدبو کی طرف پہنچ جائے, وہ تو دور کی بات ہے. یہاں تو سونا اور چاندی کی بات ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر ان کی قیمتوں میں فرق ہے وہاں پر ان کے محاسن سے ساتھ بھی فرق ہے.
اللہ طیبی علیہ الرحمہ جو مشکات کے اشارے ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اصل جو محاسن ہے نا وہ نسب کے ہیں. محاسن جو ہے وہ بالمراد
कि जो यहां पर मुराद असलम है वो नसब का है,
शर्त है बस
वो साबित। फरमाया कि असल ये बात करके जा रही हूं, कहने का मकसद ये है कि कुछ नसब शराफत वाले होते हैं और कुछ नसब घटिया होते हैं। तो जो शराफत वाला नसब हो रहा है तो उसके महासिब भी मुख्तलिफ होते हैं।
अब इनसे पूछा गया हुजूर के वालिदैन के बारे में, उन्होंने बकवास की।
क्या की?
इस्माइल दरवेश से पूछा गया और दीगर से पूछा गया,
तो उसने ये बकवास की माजल्ला के हुजूर की एक पूछा, हुजूर की तालीम कैसे होनी चाहिए?
मैं बच्चे से पूछूंगा तो ये खूबसूरत तकरीर कर देगा, यहां
अल्हम्दुलिल्लाह
ये खूबसूरत तकरीर कर देगा।
और जरूरी नहीं कुरान पढ़े, एक नाज भी पढ़ देगा तो मकान मुस्तफा वाले
के सबसे औला वाला हमारे नबी,
सबसे बड़ा और आला हमारा नबी, खलक से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों का आका हमारा नबी।
तो ये तो अब आप देखेंगे कि इस्माइल जलील से पूछा गया कि हुजूर की ताजीम कैसे करनी चाहिए, तो तारीख बयान कर रहा हूं, तारीख मुस्तकबिल को आप माजी पर प्रयास कर सकते हैं। वो जिक्र करता है जनाब कि हुजूर की ताजीम एक बशर की करो बल्कि उसमें भी इख्तिसार करो।
ये आज भी बात मौजूद है किताब में।
मैंने कहा मुमताज कादरी को जो मौका मिलेगा फिर किसी और का भी काम हो जाएगा, इसलिए कि जनाब सलमान तासी से बड़े गुस्ताख इस पाकिस्तान में मौजूद हैं कि जो उस बात को सही करते हैं, मां अल्लाह के हुजूर की ताजी में बशर जैसी करो और उसमें भी कदम करो। तो ये मेरे पास आया तो मैंने कहा चल उल्लू मौलवी उल्लू, कहने लगा आपने गुस्ताखी की, मैंने कहा नहीं, मौलवी कहकर तेरी ताजी में बशर जैसी और उल्लू कहकर उसमें भी कदम।
समझ रहे बात?
ये खलीज इबारत हुजूर के लिए कहता है माजल्ला कि नबी की तारीख एक बशर जैसी करो और उसमें कमी करो, तो ये तेरी शक्ल है और ये तेरा जो है मन से भाव है। लेकिन जब यही बात हुजूर पीर महमूद शाह साहब से पूछी जा रही है, देखो सोना जो होता है वो सोने की बातें करता है, वो तबीयत तुमने कोई पीर गुजरा मुझे किसने कहा चिश्ती बरार मस्जिद में कोई पीर आता है और वो चिश्ती है, ये हुसैन मेहंदी का दामाद मुझे की टकर गया था, मैंने उसको कहा था मिनटी हुजूर जरा 15 मिनट दिलाएंगे उनसे, जरा हम उनसे सिर्फ ये पूछेंगे कि सीपी बरार के पीर साहब जरा आप शजरा पढ़ सकते हैं अपना, और शजरा पढ़ो तो उनका अकीदा बताओ और अकीदा बताओ तो फिर तो तभी भी कैसे हो सकता है। बोला हमारे सीपी बरार मस्जिद में पीर साहब आते हैं वो कादरी सिलसिले में पूरी करते हैं। मैंने कहा तबलीगियों तुम नुमाइंदे बन जाओ, मैं आने लाल माइक पर कह रहा हूं, सारे तबलीगियों को खुला चैलेंज मैं कर रहा हूं कि चाहे तुम्हारा वो सीपी बरार का पीर हो या कोई नक्शबंदी पीर हो, लोग कहते हैं शाह साहब आप खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो चोरी कर रहा है, हमारे दौराजी हबीब मस्जिद के पीछे चंद शेडी है जाली, वो जनाब वहां पर कुछ कुछ पीरों को बुलाते हैं, कहते नक्शबंदी जुल्फिकार नक्शबंदी और फलाना नक्शबंदी, और मैंने कहा तू नक्शबंदी है जुल्फिकार मैदान में नमाजा तैयार, ये सैयद का बेटा तेरे सामने बैठेगा, अगर अमलिया तो अमलिया नसब तो नसब तरीकत तो तरीकत, और हम साबित भी करेंगे कि तुम बुजुर्गों का नाम झूठा लेते हो, तुम नक्शबंदी नहीं तुम जनमंदी वहाबी हो, नक्शबंदी ये बैठे हुए हैं। ये बड़े तेज हैं, सुनियो जब इनकी इबारत से जवाब उनके मुल्लाओं की नाक में जमीन पर रख दी ना, तो अब इन्होंने छासा बदला,
आइए अल्लाह 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 करें।
हमने पूछा भाई तो तुम्हारा एक हल्का मलका सारा शिर्क था कैसे जायज हो गया?
क्यों हम नक्शबंदी है?
मैंने कहा नक्शबंदी हो तो फिर तो अच्छा हो, तुमने तुम मेरे हाथ में दे दी अपनी, मैंने कहा मुझे साहब की सारी किताबें मैं लेकर आता हूं, मैंने कहा रिश्ता सारा की बात वहां पर की थी,
मुझे याद है, तुम्हें याद है?
याद है
बोलो,
हमें कुछ याद नहीं रहता, ऐसी बातें सब याद रहती है, तुम्हें याद नहीं है? याद करने की आदत डालो, ये करने के वक्त बड़ी मुआवजत करेगी,
ये मौत के वक्त बड़ी मदद करेगी,
तवज्जो से सुनो मेरी बात, हजरत गिरामी तो मुजद्दिद साहब के फतावे आज भी मौजूद है, आप इंशाल्लाह आने वाले महीने के पहले नंबर में आइएगा खुशबू लॉन में, जो महाना दरस कुरान होता है वहां मुजद्दिद साहब पर मुकम्मल तकरीर करेंगे। लेकिन यहां मैं ये बताऊं, मुजद्दिद साहब हुजूर की नूरानियत की इकाई, हुजूर के इल्मे गैब की इकाई, हुजूर के हाजिर नाजिर की इकाई, हुजूर के मिलाद की इकाई, हुजूर के वालिदैन के ईमान की इकाई, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात के काई, नजर व नियाज के काई, फातिहा के काई,
ये क्या कहेगा? ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो काई हूं, ये क्या कहेगा?
मैंने कहा जान तो गुरु इस तरह नहीं छूटेगी, मैं भी बड़ा पक्का आदमी हूं। मैंने कहा कि फिर ये बता अशरफ अली के बारे में क्या कहता है तू, मौलवी ज़करिया के बारे में क्या कहता है, अंबेडकर के बारे में क्या कहता है?
कहते वो भी जन्नती थे।
तो मैंने कहा शैतान और मोमिन दोनों एक बयक वक्त जन्नती नहीं हो सकते,
हिजबुल्लाह और हिंदू शैतान एक नहीं हो सकते।
जो मुजद्दिद साहब का अकीदा है उसको इन्होंने शिर्क लिखा है।
क्या लिखा है?
शिर्क। तो लिहाजा जिसको नक्शबंदी कहते हो तो पहले देखो उसमें मुजद्दिद साहब की झलक है कि नहीं। सिर्फ सफेद पगड़ी ना देखो, वो चमकता हुआ दिल देखो जो अकीदे को जाहिर करता है।
समझ में आई बात?
कादरी अगर कहता है तो गौस पाक का अकीदा देखो। मेरी किस मौजूद है? गौस आजम के कायदे नजरिया, गौस आजम इराक के कायदे हैं, गौस आजम हाजी नाजी के कायदे हैं, गौस आजम इल्म गैब के कायदे हैं, गौस आजम औलिया के तसर्रुफात के कायदे हैं, गौस आजम हर वली के लिए इल्म गैब के कायदे हैं। और इनका ये अकीदा है कि खुदा के अलावा किसी के लिए गैब मानना शिर्क है। जबकि गौस आजम अपने आम मुरीद के लिए गैब
मानना, ऐसा सच आपको कहीं नहीं सुना जाएगा जो आप सुन रहे हो। इसलिए कि कमादनी जहब बल फिदा, ये हर एक काम भी नहीं होता। इसको खुल के आप समझ रहे मेरी बात? आप फिर जिंदगी बफाना करें, मैं आपको दूध का दूध पानी का पानी कर दूं। सिर्फ इस सवाल से मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों को मैं देख कर मैं जरा जज्बात में आया कि कोई तुम्हारे अकीदे पर हमला ना करे।
ये बड़े बूढ़े तो ये अपना अकीदा बचा गए,
इनके माँ बाप की वजह से बचा गए, क्योंकि हमारे मेहमानों के घर में हमारी माए की आवाज के अलावा कुछ कहती नहीं है।
मेरे यहिया की वालदा नाम की कब्र को
करवट करवट उन्हें जन्नत का ताब फरमाया, कब्र को उनकी तुषादा करे। उनको मैंने देखा है,
वो ऐसी आशिक रसूल और मोमिना थी।
हैं? तो मेमनों तुम तो फखर करो, अल्लाह ने तुम्हें ऐसी माँ अता फरमाई है। अब आने वाले बच्चों को ऐसी माँ मुहैया करो और होश का नाम लो कि तुम्हारी माँ खुदा को राजी करने के लिए गौस का नाम लेती थी,
गौस का नाम लेती थी,
अल्लाह के रसूल का नाम लेती थी। तो मैं तो कोई गाली नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हारे घर की बात याद दिला रहा हूं। आने वाली नस्ल को अगर बचाना है और अपने आप खुदा की बारगाह में सुरखुरू करना है
तो तुम्हारे बाप दादाओं ने जो तुम्हें माए दी है ऐसी माए आज उम्मत को
दो। फिर ये तुम्हारा मोहल्ला बचेगा। और मैं तो दिल से दुआ करता हूं अल्लाह इन घरों का बाद रखे। मेरी माओ को अल्लाह हजार साल जिंदगी दे,
एक मां की वजह से पूरा खानदान बचता
है। ये मैंने देखा है गौरव जी,
एक मां की वजह से बोलो बोलो पूरा खानदान बचता है।
हमारी बरदादी भाई की वालदा को देखा मैंने, सालेह अल्लाह उनको उम्र खजर तवील अता फरमाए। ये ऐसी माएं जिनका वजूद और आदि में होना ये रहमत का जरिया है।
जो ऐसी आशिक रसूलल्लाह,
जो ऐसी मोमिना और सालेह जिनका वजूद ही हसन आबाद को दूर कर दे तो खुदा ने आपके वादे के नक्शे कदम पर चलो।
ये जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई ना,
ये दराजी वाले तो तुम मेहमान ले जा रहे हैं, लेकिन मैं इनसे कहता हूं अपने बच्चों को इन मदरसों में भेजो,
इन आशिकों के पास भेजो
ताकि ये अकीदा और नजरिया उन तक पहुंचाए। इसी तरह दिन बचेगा। और मैं उस पर आखिर नसीहत करके ज्यादा चाहता हूं आपसे कि हजरत पीर महरानी शाह साहब से जब पूछा गया कि हुजूर का जब जिक्र करना हो, ये फतावा महरिया का पहला फतवा है,
फतावा महरिया का पहला फतवा है।
और हजरत पीर महरानी शाह साहब शख्सियत कैसी है? पीर जमात अली शाह साहब अलीपुर सैयदा मुहद्दिस एरेपुरी रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द हैं। वो कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है
कि जब हुजूर पीर साहब ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बुलाने का चैलेंज दिया
और जब लाहौर में जगह तय हुई और मामला यह तय हुआ कि हुजूर के खत्म नबूवत पर तफसील लिखी जाएगी,
पीर साहब अपने उलमा के साथ
बैठेंगे, मिर्जा मामून अपने चेलों के साथ बैठेगा और दोनों खत्म नबूवत पर लिखेंगे।
पीर साहब ने कहा बात खामोश करो, लिखते तो सब हैं, मैं अपने कलम को हुक्म दूंगा कि मुस्तफा की शान लिख,
मेरे आका की शान लिख। और मिर्जे मैं तुझे कहता हूं कि तू कलम को हुक्म दे। ये सुनना था कि मिर्जा भाग गया। हजरत पीर जमान अली शाह साहब कहते हैं मेरे लालों ने वो बातें सुनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मर्तबा मकाम आशिक रसूल हजरत के दहरे तरीक का वक्ती आला हजरत पीर महर अली शाह साहब को बता।
मैं कहता हूं कि
वो कलम उठेगा और नबी करीम अलैहि सलातो वसलाम की अज़मत व शान को लिखेगा और हक नबूवत की तासीर को लिखेगा। और अहले हदीसों के अब्दुल जब्बार अब्दुल जब्बार नबी ने इस बात को लिखा कि जब हमने लाहौर और पीर महरानी शाह साहब की तकरीर सुनी खत्म नबूवत पर तो कहने लगे हम अहले हदीस हैरान हो गए, हम समझते थे कि हम अहले हदीस से ज्यादा हदीस जानते हैं। कहते हैं लेकिन जब हमें पता चला कि जनाब पीर महरानी शाह साहब ने तकरीर फरमाई है तो कहते हैं कि जनाब 10 साल से हम तहरीर लेके चल रहे थे, हम थक गए। और हमने कहा हदीस तो पीर साहब ने समझी है, जो पीर साहब बात कर रहे हैं अरे वो बात तो सबसे पहले करनी चाहिए। तो ये इन मंदार रब्बुल आलमीन ने आपको अता फरमाया और आपसे फतवा पूछा जा रहा है, आपसे मसला पूछा गया कि हजरत वो कुरान में रद्दो बदल भी कोई करता है नहीं करता है, तो आपने अपनी किताब ऐलाए करे अल्लाह बिज़िक्र मा उहिल्ला बिही गैरिल्लाह जो आपकी तसानीफ में बिल्कुल आपकी मिसाल से चंद दिन पहले की तसनीफ है, आपसे किसी ने पूछा कि कोई कुरान में रद्दो बदल करता है,
माने
बदलता है? आपने फरमाया हां बदलता है।
فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں کو قیاس کرتے ہیں اولیاء پر اور اولیاء کو قیاس کرتے ہیں بتوں پر اور بتوں کی نحوست کو اولیاء کی روح قرار دیتے ہیں ماشاء اللہ اور قرآن کے معنی کو بدلتے ہیں خود لکھا جس طرح اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں دین کو بدلا ہے یا اللہ حضرت لکھے تو آپ کسی کو مرضی لگ جاتی ہے میں کہتا ہوں یہ حضرت پیر مہرانی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں تو پیر مہرانی شاہ صاحب جس کو دشمن کہے اس کو ہم دوست کیسے بنا سکتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں واشق رسول جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے چن لیا تھا ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جنہیں چن لیا تھا اور اللہ نے ان کو مرتبہ مقام عطا فرمایا پہلا مرتبہ فتح نہریہ کیا کرے کہ حضور کا ذکر بشر کہہ کے کیا جا سکتا ہے کمی کی بات نہیں آپ نے فرمایا حضور کا ذکر صراحتاً بشر کہہ کے کرنا حرام ہے کیا ہے ہاں حضور کا ذکر اگر بشریت سے کرنا ہے تو پھر ساتھ فضائل بھی ذکر کیا جائے فضائل بھی ذکر کیا جائے تاکہ حضور کی بشریت باعتبار نسب کے ہو جائے تو فضائل بھی آپ سے ممتاز ہو جائے اور ایک بڑا پیارا نقطہ آپ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پر حضور کی بشریت کو ذکر کرنا ہے اور کہیں پر حضور کی تاریخ کو ذکر کرنا ہے وہ آخری بات سنیے آپ کہیں کہ واقعی میں یہ وہی بات کر سکتے جن کے دل میں علی کی محبت ہو جن کے دل میں صحابہ کی محبت ہو حضرت پیر مہدی شاہ صاحب امام حسن کی اولاد ہے غوث اعظم کی اولاد ہے ماں کی طرف سے بھی غوث اعظم کی اولاد ہے باپ کی طرف سے بھی غوث اعظم کی اولاد ہے آپ گولڑا میں جب آئے تو آپ کے باپ دادا نے کسی سے الجھنا پسند نہیں کیا آپ کے جد امجد کے والد حضرت سید روشن دین رحمتہ اللہ علیہ وہ کسی محفل میں شریک تھے ایک شیعہ نے کہا کہ ہم سید ہیں تم سید ہو آپ نے الجھنا پسند نہیں کیا جب اس نے بار بار رجھاؤ کیا اور گھٹیا جملہ کہا کہ لکڑی کی ہانڈی نہیں ہو سکتی تو سید سنیوں میں سید نہیں ہو سکتا یہ کہنا تھا کہ آپ نے فرمایا چلو سارے شیعہ سید مل کر میری ٹوپی اٹھا لیا تم اگر سید ہو تو ٹوپی اٹھا اب جو شیعوں میں سب سے بڑا فسٹ تھا جس کو بہت بڑا نقلی چکری کہتے تھے وہ آگے آیا اس کے پسینے چھوٹ گئے لیکن ٹوپی ہلی نہیں جگہ سارے شیعہ مل کر زور لگا رہے ہیں ٹوپی نہ ہلی پیر صاحب نے جلال میں فرمایا کہ 14 طبق تو ہل سکتے ہیں سید کی ٹوپی نہیں ہل سکتی 14 طبق کو تو کوئی اٹھا سکتا ہے سید کی ٹوپی کوئی نہیں اٹھا سکتا شیعہ ڈر گئے توبہ کی آپ نے اور آپ نے جو مسکرایا فرمایا ایک بچے سے کہا اٹھا لو تو اس نے اٹھایا تو آپ نے سر پر رکھا اس دن سے پیر صاحب کے خاندان کی شور مچ گئی گوڑا شریف کے اندر اور لوگوں کو پتا چلا کہ وہ سید زادے ہیں کہ جن کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صبر بھی ہے اور امام حسین والا جلال بھی ہے تو یہ وہ خاندان ہے اور پیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے جو میرے نوجوان دوستوں کو ذہن میں رکھیے گا فرماتے ہیں کہیں پر حضور کو بشر کہنا ضروری ہے کہیں پر فضائل ضروری ہے جہاں پر بشر کہنا ہے وہاں فضائل ذکر نہیں ہوگا اور جہاں فضائل ذکر کرنا ہے وہاں بشر ذکر نہیں ہوگا فرماتے ہیں فرمایا جب حضور کو خدا کے سامنے ذکر کر رہے ہیں تو پھر عبدہ و رسولہ کہو کیا کہو عبدہ و رسولہ کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں خدا جب مصطفیٰ کو بندہ کہنا ہو تو ابراہیم کے آگے بندہ نہ کہنا موسیٰ کے آگے بندہ نہ کہنا علیہ السلام ایوب کے آگے بندہ نہ کہنا خضر کے آگے بندہ نہ کہنا ابو بکر عمر عثمان کے آگے بندہ نہ کہنا بندہ کہنا ہو اس وقت کہنا جب رب کے سامنے کہنا رب کے سامنے بندہ کہنا اور رب کی خدائی کے سامنے کیا کہنا کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی کتنا پیارا فرق ہو گیا ان نجدیوں کو ہم نہیں سمجھاتے ہیں کہ ہر جگہ بشر کی رٹنا لگاؤ منافقوں بشر کا ذکر خدا کے مقابلے پر ہوتا ہے اور بندوں کے مقابلے میں بشر کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ آپ کی افضلیت کا ذکر ہوتا ہے جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی یہ ذکر ہوتا ہے جو میں اب اس میری نگاہوں میں جگتا نہیں کوئی جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں کوئی خدا کہتے نہیں بیٹی جدا کہتے نہیں بیٹی خدا باپ کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا کیا ہو عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی پھر ایسا ذکر کرنا ہے پھر کیسا ذکر کرنا ہے بولو کیسا ذکر کرنا ہے اور حضور نے خود ذکر کیا انبیاء کے سامنے فرمایا میں مانتا ہوں کہ موسیٰ کلیم ہے مجھے پتا ہے موسیٰ کلیم ہے مجھے پتا ہے کہ یوسف ہے مجھے پتا ہے ابراہیم خلیل ہے لیکن یہ سمجھ جاؤ میں حبیب ہوں
ولا فخر،
لیکن فخر اس پر نہیں کرتا. اور جانے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بیان نے فرمایا
ابراہیم خلیل ہے، لیکن قیامت کے دن یہ مصطفیٰ کے قدم ہوں گے، سارے نبی اس قدم پر جمع ہوں گے،
ساری خلق ساری خدائی
یوم یلغب الی الخلق،
ساری خدائی پلنگ
ٹکرائی جائے گی میرے قدموں پر. بولو سبحان اللہ،
یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا.
بولو سبحان اللہ،
یہ اکرام ہے، یہ مولویوں کی محفل ہے، صوفیوں کی محفل ہے. بولو سبحان اللہ،
یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا.
ارے جو کچھ خدا کا ہوا ہوا تو حضور خود فرماتے ہیں مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ساری خدائی ساری انبیاء سے لے کر غوث و ابدال سب میرے قدموں میں.
کسی کے سمجھ میں نہیں آئے تو حضور نے آگے وضاحت کی، حتی ابراہیم، وہ ابراہیم خلیل بھی میرے پاؤں میں آئے،
وہ ابراہیم خلیل بھی. بولو بولو سبحان اللہ.
یہ منوس کہتا ہے بشر جیسی تعظیم کرو اس میں کمی کرو، اور حضور فرماتے ہیں ابراہیم کو بھی میرے قدم میں آنا پڑے گا.
ولا فخر انا سید ولد آدم یوم القیامت، بلا فخر میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں، سید ہوں. اور سید کس کو کہتے ہیں؟ امام نبوی کہتے ہیں سید وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا ہو اور لوگ اس کے پاس حاجت لے کر جائیں.
حاشیہ مسلم پڑھے نا،
اسی حدیث کتاب المناقب کے نیچے
امام مسلم کا حاشیہ پڑھے تو امام مسلم نے لفظ سید کی مذاق کی ہے اور غور سے پڑھیں اس کو.
امام مسلم نے کہا کہ سرکار نے میرے لیے کوئی اور لفظ نہیں استعمال کیا، سید کا استعمال کیا، اس لیے کہ سید میں جو مرتبہ ہے وہ کسی اور لفظ میں نہیں ہے. حضور فرمانا
سید بل دی آدم یوم القیامت بلا فخر،
میں آدم کی ساری اولاد، اختصاص کیا قیامت کے دن کا، اس سے آج کا دن تو خامخا آ گیا، اس لیے کہ قیامت کے دن تو کوئی سربراہ نہیں ہوگا.
حضور نے جو اختصاص کیا
جس رب کہتا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو وہ اختصاص اس لیے ہے کہ وہ تو خاص اہم دن ہے، اس کا مالک ہے، اس کا بھی مالک ہے. تو حضور نے فرمایا سید بن آدم یوم قیامت بلا فخر، میں قیامت کے دن بھی اور آج بھی سارے آدم کی اولاد کا سردار ہوں، فخر نہیں کرتا. امام نبی بھی کہتے ہیں حضور نے سید جو لفظ استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سید اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے لوگوں کی مشکلیں لے جاتے ہیں اور ان کی مشکل کو شائع کرتا ہے.
تو دوراجی والو اللہ تمہیں آباد رکھے، کچی میمن والو اللہ تمہیں آباد رکھے، تمہارے گھروں کو آباد رکھے، تمہارے بچوں کو آباد رکھے. تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں تو فائدے کی بات پر تو سبحان اللہ اور آمین کہہ دو، پھر سے بولو سبحان اللہ، پھر سے کہو سبحان اللہ. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری عمر تو میں سرف ہو جاؤں اور میری داڑھی سفید ہو جائے اور میں اسی دوراجی کا ہو جاؤں اور مٹی میں مل جاؤں اور میرے بعد کوئی آئے اور اس کے لیے قوم ترو تازہ اور گرم ملے تو مجھے کم سے کم داد تو ضرور دے گا کہ ممبر کا ناجائز استعمال نہیں کیا،
کہ تو نے اپنی عمر تو لگا دی لیکن لوگ سبحان اللہ تو بولتے ہیں نا، لیکن دوراجی میں میرے کہنے سے نہیں، یہاں پر کئی بزرگ پہلے سے موجود ہیں، عاشق رسول پہلے سے موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم سارے بولی ایک بولے اور حضور کے پرچے میں ناموس رسالت کے تلے آ جائیں.
جلوس یاد ہے
12 ربیع الاول کا جلوس یاد ہے، بچوں کو لے کر آنا ہے، اپنے گود کے بچوں کو، بولو گود کے بچوں کو. وہ کہنے لگے کہ ضروری ہے،
میں نے کہا عشق میں بہت بات ضروری ہے، عشق بہت، عشق کا نرالا دستور ہوتا ہے،
عشق کا بولو مکتبہ عشق کا نرالا دستور دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد، جسے سبق یاد مل جائے پھر عشق اس کو چھٹی نہیں دیتا،
کیونکہ یہ مکتبہ
عشق کا نرالا دستور ہے. یہ آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، ان کا دیدار آنکھوں کا نہیں ہوتا نا، دل کا ہوتا ہے. تو یہ مکتبہ عشق کے لوگ ہیں، تو بچوں کو لے کر آ رہا ہے انشاءاللہ، ہر رات فانی کی محفل میں شرکت کر رہی ہے انشاءاللہ، ہر رقم قاضی کی محفل میں شرکت کر رہی ہے، بولو انشاءاللہ، ہر رقم خواجہ کی محفل میں شرکت کر رہی ہے انشاءاللہ، دعوت اسلامی کی اجتماع میں شرکت کر رہی ہے، بولو انشاءاللہ، ہر سنی اجتماع میں شرکت کرنی ہے. اور کل لشکر پارک میں شقان رسول جا رہا ہے مصطفیٰ، جو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں مذہبی علماء جمع ہوئے ہیں اور اہل سنت کا جلسہ ہے. مجھ سے کہنے لگا آپ سنی تحریک میں ہیں، میں نے کہا تو سنی ہے، کہنے لگا ہاں، میں نے کہا میں تیری تحریک میں بھی ہوں،
میں نے کہا تو بابی ہے، کہنے لگا ہاں، میں نے کہا تھو تیرے اوپر دبا، ہم سنی ہیں، ہم دعوت اسلامی میں بھی ہیں، ہم جماعت سنت میں بھی ہیں، ہم جمعیت علماء پاکستان میں بھی ہیں،
ہم سنی تحریک میں بھی ہیں. ابے ہم مذہبی لوگ ہیں، مذہب کے ساتھ نہیں ہوں گے تو کیا مرزائیوں کے دلالوں کے ساتھ؟
بولو بولو،
ہم مذہبی ہیں، اللہ ہمیں اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ ہم رسول اللہ کے،
ہم رسول اللہ کے اللہ کی حاضری قبول فرمائے. ٹوٹی پھوٹی نصیحتیں تھیں جو میں جمع کر کے آپ کے لیے لایا ہوں. ٹھیک ہے, مجھ میں یہ صلاحیت تو نہیں کہ میں کوئی نصیحت کروں, یہ بزرگوں کی نصیحتیں تھیں. دراصل میں اپنے بچوں کے لیے بات سوچتا ہوں کہ ان کا ایمان بچ جائے, تو اس لیے میں نے نصیحت کی.
میں اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچانے کے لیے سوچتا ہوں.
تو لہٰذا خدا کی قسم میں نے اس جذبے سے آپ کے سامنے بات کی ہے. میں نے کوئی پیری مریدی یا گرو یا جھٹا جی کے لیے نہیں کیا ہے. میں نے اس لیے کیا کہ آپ زیادہ حق پر ہیں, صراط مستقیم پر ہیں, اور اللہ کی عزت کی قسم وہی راستہ حق ہے جس پر غوث اعظم ہے, وہی راستہ حق ہے جس پر داتا صاحب ہے, وہی راستہ حق ہے جس پر خواجہ غریب نواز مختار کاکی ہے, وہی راستہ حق ہے جس پر پیر مہران شاہ صاحب ہے, وہی راستہ حق ہے جس پر اعلیٰ حضرت ہے. خدا کے واسطے اپنی جوانی, اپنی قوت, اپنی فکر کو اسی راستے پہ رکھیے. دنیا بھی ایسے مزے میں گزرے گی اور آخرت بھی ایسے مزے میں گزرے گی کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے. اللہ ہمیں مشابہ کے لیے ساتھ ایک دوسرے سے مذہب کے طور پر محبت کا جذبہ عطا فرمائے. آپ کی برادری کوئی بھی ہو, میری برادری کوئی بھی ہو, ہم یا رسول اللہ کے نعرے کے لیے ملے, ہم حضور کے میلاد کے لیے ملے,
ہم غوث اعظم کی محبت کے لیے ملے,
ہم خواجہ صاحب کی محبت کے لیے ملے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی محبت کا مظہر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رات کو نیند کتنی پرسکون آتی ہے. پھر آپ کو نہ موت کا قلق رہے گا اور نہ حادثے کا جھٹکا رہے گا جب اپنی محبت کو اللہ والوں کے حوالے کر دو گے. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے, آپ کے اہل و عیال کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, آپ کی مائیں, آپ کے والدین, اللہ کی عمروں میں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, رزق میں, عمل میں مال برکت عطا فرمائے. سنیو اللہ تمہیں اور مال دے تاکہ تم اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی میں تشکر کے لیے خیرات, صدقات, یتیموں کی سرپرستی, بیواؤں کی سرپرستی, ان کے معاملات اور یہ چراغ کر کے اپنے عشق کو واضح کر سکو. اللہ تمہارے اس حلال برکت عطا فرمائے اور ہمیں اسی ملت میں زندہ رکھے, اور اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے عشق پر شہادت کی موت عطا فرمائے, اور کل قیامت اپنی محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.